رحمت اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ روم سے آغاز کریں گے. مکی سورت ہے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ 20 دن ہم رمضانوں کے گزار چکے. آج 21ویں شب ہے. 9 دن ہمارے پاس اس طرح ابھی باقی ہیں. 29ویں شب کو ہم یہ سلسلہ جو ہے وہ رات کے بیان کا ختم کر دیں گے. تو بہرحال بڑی تیزی سے رمضان جو ہے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو باقی ساعتیں رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بات اس طرح کے محافل میں طے ہوتی ہیں کہ جو یہ تاخ راتیں آئیں گی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، تو اس میں جو معمول سے تھوڑا سا زیادہ وقت لیا جائے گا، تو اس کے لیے کمر کس لیجیے. ویسے بھی بخاری شریف کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے اور پوری پوری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. یہ 10 کی 10 جو آخری راتیں ہیں، اس کے لیے بخاری شریف کی روایت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سورہ روم، اور اس میں بالکل ابتدا ہی میں دو پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں. الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اصلی معنی اللہ ہی کو معلوم ہے. غلبت الروم، غالب ہو گئے رومی. فی ادنا الارض، قریب کے ملک میں. وہم من بعد غلبہم سیغلبون، یہ پہلی پیشن گوئی ہے کہ وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہو جائیں گے. تو یہ رومی اصل میں کرسچنز تھے یا عیسائی تھے، اور ان کا مقابلہ ایرانیوں سے ہو رہا تھا. ایرانی بت پرست تھے، چنانچہ جب رومی ایرانیوں کے ہاتھوں رومیوں نے شکست کھائی تو اہل مکہ نے بڑی خوشی منائی، کیونکہ ایرانی بھی بت پرست تھے اور اہل مکہ قریش بھی بت پرست تھے. دونوں نے کہا دیکھو ہماری جیت ہو گئی. اس پر یہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ عنقریب رومی جو ہیں وہ فتح پا جائیں گے. اور یہاں جو آگے فرمایا جا رہا ہے، فی بضع سنین، چند ہی برسوں میں. تو یہ اس کا اطلاق 3 سے 9 سال کے اندر ہوتا ہے، چنانچہ تقریباً اسی وقت کے اندر وہ قرآن کی یہ پیشن گوئی جو ہے پوری اتری. اور ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ الامر، اور ہر کام کا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. من قبل و من بعد، پہلے بھی اور بعد میں بھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور یہ دوسری پیشن گوئی ہے کہ جب اپنی اس وقت کی شکست کے بعد جب رومی فتح پائیں گے تو اس دن اہل ایمان بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے. یہ بھی ایک پیشن گوئی تھی، چنانچہ یہ اصل میں فتح بدر کی پیشن گوئی. تو کچھ ہی عرصے بعد سن 2 ہجری میں جب مسلمان غزوہ بدر کی فتح کا جشن منا رہے تھے، تو یہی وقت تھا جب وہاں پر روم دوبارہ جیت گیا تھا اور جو ہے وہ مشرکین ایران کو شکست ہوئی تھی. آگے پھر سبب فتح بیان ہو رہا ہے. بنصر اللہ، فتح کس وجہ سے ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ کی نصرت کی وجہ سے. وَيَنصُرُ مَن يَشَاءُ، اور وہ اللہ فتح بخشتا ہے، مدد فرماتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ اللہ زبردست ہے اور مسلسل رحم فرمانے والا. مومنین کے لیے تسلی. وَعَدَ اللَّهُ، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدَهُ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز خلاف نہیں فرماتا اپنے وعدے کے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. آگے پھر کفار کی کیفیت کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا، اور وہ لوگ صرف دیکھتے ہیں ظاہری حالت. من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور آخرت سے وہ بالکل ہی غافل ہیں. آیات آفاقی سے، آیات آپ کہیں کہ آیات آفاقی پر غور و فکر سے آخرت تک کا عقلی سفر کرایا جا رہا ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا نہیں غور کیا انہوں نے اپنے آپ پر. ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، کہ اور اس سب پر کہ نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. الا بالحق واجل مسمى، ये सब कुछ एक हक के साथ अल्लाह ने पैदा किया है, ऐसे ही बेकार नहीं है। अभी फरमाया कि एक वक्त मुकर्रर तक के लिए पैदा किया, ये हमेशा के लिए भी नहीं। तो ये जितना कुछ नज़र आ रहा है ये हमेशा हमेशा नहीं रहेगा, एक वक्त मुअय्यन तक है। गोया ये गोया जो कुछ नज़र आ रहा है वो बिलाखिर क़यामत के दिन ख़त्म हो जाएगा। गोया ये आप कह सकते हैं कि मौजूदात से फिर क़यामत तक का सफ़र है गौर व फ़िक्र का। आगे तारीख से गोया दर्स इबरत दिया जा रहा है, साबका नाफरमान कौमों का जिक्र और उनसे इबरत हासिल करने की तरफ मुतवज्जा किया जा रहा है। अवलम यसीरु फिल अर्ज, क्या उन्होंने सैर नहीं की ज़मीन में? फ़यन्ज़ुरु कैफ़ काना आख़िबतु लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कि वो गौर करते कैसा हुआ अंजाम उन लोगों का जो उनसे पहले हुए। कानू अशद्द मिनहुम कुव्वा, वो ज़्यादा थे इनसे ताकत के अतबार से। व आसारु लर्द, और ज़मीन पर आसार छोड़ने के अतबार से। व अमरुहा अक्सरा मिम्मा अमरुहा, और आबाद किया था ज़्यादा जो है उन्होंने उससे जो इन्होंने आबाद किया। तो फरमाया वजाअत हुम रुसुलहुम बिल बय्यिनात, और फिर आए थे उनके पास हमारे रसूल वाज़े निशानियों के साथ। फ़मा काना अल्लाहु लियज़लिमहुम, और अल्लाह नहीं था ऐसा कि ज़ुल्म करता उन साबका कौमों पर। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, बल्कि वो खुद ही कुफर और नाफरमानी के ज़रिए अपने ऊपर ज़ुल्म करने वाले थे। तो ये गोया साबका तमाम नाफरमान कौमों की तारीख एक आयत में अल्लाह ने दोहरा दी। और इसी तरह फरमाया सुम्मा काना आखिबतल लजीना असा उसूआ, और फिर हुआ अंजाम उनका जिन्होंने बुरा किया था बुरा ही। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कौमें अच्छा करें और फिर बुरा नतीजा निकला, और ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि कौमें बुराई पर बुराई करते रहें और फिर अच्छा नतीजा जो है निकले। तो जैसा करोगे वैसा ही नतीजा आएगा, कुफर और शिर्क और अल्लाह की नाफरमानियाँ करोगे तो फिर आज़ादी के मुस्तहक होगे। तो फरमाया अनकज़्ज़बू भी आयात अल्लाह, और ये इसलिए कि उन्होंने तकज़ीब की अल्लाह की आयात की। वकानू बिहा यस्तहज़िऊन, और उससे आगे बढ़कर वो उनका मजाक उड़ाया करते थे। तो हमने पहले देखा था शकाफत क़र्बी के तीन मराहिल, यानि दिल की सख्ती के तीन मराहिल थे। पहला ये होता है कि आयात पर बेतवज्जोही, और जो किताब दी गई है और उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं करते। फिर दूसरा दर्जा होता है उसे झुठलाना, और फिर तीसरा दर्जा होता है दिल की सख्ती का कि मजाक उड़ाना अल्लाह के अहकामात का, अल्लाह की किताब का। आगे बेसत बाद मौत की अकली दलील दी जा रही है। अल्लाह यब्दाउल खल्क़ा, और अल्लाह ही ने पहली बार पैदा किया मखलूक को। सुम्मा युईदुहू, फिर वही उन्हें दोबारा ज़िंदा फरमाएगा। सुम्मा इलैही तुरजाऊन, फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। अहवाल क़यामत बयान हो रहे हैं। وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس دن قائم ہوگی قیامت۔ اب تقریباً چار احوال کا ذکر آ رہا ہے۔ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ, تو مایوس ہو جائیں گے مجرم۔ نمبر ایک۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ, نمبر دو۔ اور نہ ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی سفارش۔ وہ جو بت بنائے ہوئے تھے, جو اپنے اللہ کے برابر بٹھائے ہوئے شریک تھے, उनमें से किसी को वहाँ नहीं पाएंगे जो उनकी सिफारिश कर सके। और नंबर तीन, वकानो बेशुराकाहिम काफिरीन, और वो ख़ुद भी अपने शरीकों के मुनकर हो जाएंगे जब उन्हें बेबस देखेंगे, इनमें कोई ताकत ही नहीं है तो हमसे भी बुरे हाल में, तो ख़ुद उनका इनकार वहाँ कर रहे होंगे। और नंबर चार, व यौम तकुम अस्साह, और जिस दिन कायम होगी क़यामत। यौम अज़ीन यतफर्रकून, तो वो जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, यानी तफरीके में पड़ जाएंगे। यहाँ पर कुफार एक ही साथ होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है वो इस तफरीके का शिकार हो जाएंगे। आगे फिर तफसील आ रही है इस फ़र्क की, और इसमें वैसे जामे सीगा है ये कि लोग वहाँ क़यामत के दिन फिर अलग अलग हो जाएंगे। वो कैसे अलग अलग होंगे उसकी तफसील आ रही है। पहले अच्छे लोगों का जिक्र आ रहा है। व अम्मा लज़ीन आमनु व आमिलुस सालिहात, और वो लोग जो ईमान लाए जिन्होंने नेक अमाल किए। फ़हम फ़ी रौज़तिन युहबरून, तो वो तो जन्नत में बड़े खुशबाश होंगे। अब फिर बुरे लोगों का जिक्र आ रहा है। वअम्मा लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना, अब वो लोग जिन्होंने इनकार किया, कुफर किया और झुटलाया हमारी आयतों को। वलिक़ाइल आखिरा, और आखिरत के आने का इनकार किया। फ़ौलाइका फ़ी अज़ाबी मुहज़रून, बस वही होंगे जो अज़ाब में पकड़े जाएंगे। अल्लाह ताला इस बुरे अंजाम से हमें बचाए। आगे बयान तौहीद का जिक्र है, और कमालात कुदरत बारी ताला को बतौर दलील पेश किया जा रहा है। اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے ترغیب دلائی جا رہی ہے تسبیح اور حمد باری تعالیٰ کی. فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون, اور بس تسبیح کیا کرو اللہ کی جب جو ہے شام ہو. تو سورج ڈھلے ہی شام ہو جاتی ہے, اور اس میں بعض مفسرین کا خیال ہے کہ مغرب اور عشاء کا وقت یہاں مراد ہے. وحین تصبحون, اور جب جو ہے وہ صبح ہو تو صبح کے وقت بھی اللہ کی حمد و تسبیح کیا جائے, یعنی گویا یہ فجر کا وقت ہو گیا. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی کی کے لیے کل شکر اور تعریف ہے آسمانوں میں بھی زمین میں بھی. وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ, اور پھر جو ہے یعنی کچھ جو ارلی دوپہر کا وقت ہوتا ہے اس میں اس وقت بھی اس اللہ کی گویا حمد و ثنا کرو, یہ گویا عصر کا وقت ہو گیا. تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, اور پھر بس اللہ دوبارہ اٹھائے گا قیامت کے دن, اس کے لیے دلیل دی جا رہی ہے کہ وہ نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اور وہ نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے. تو پہلے جاندار کو بے جان سے اور پھر بے جان کو جاندار سے وہ نکالنے والا ہے. تو ہم نے پہلے بھی سمجھا تھا کہ ایک جاندار مرغی ہے, اس سے جو ہے بے جان انڈا نکل رہا ہے, ایک جاندار درخت ہے, اس سے بے جان بیج نکل رہا ہے, اور اسی طرح ایک بہت بڑا مومن ہے, اس کے ہاں کافر پیدا ہو رہا ہے, جیسے حضرت نوح علیہ السلام جیسے اتنے بڑے مومن, لیکن جو ہے ایک بیٹا جو ہے وہ کنعان ہے, نافرمان ہے, ایمان نہیں لایا. اور اس کا ریورس بھی ہے, یعنی انڈا بے جان ہے لیکن اس سے ایک جاندار چوزا نکل آتا ہے, اور بیج بے جان ہے اس سے ایک جاندار درخت نکل آتا ہے. اور اسی طرح آزر جو کافر تھا اس کے ہاں ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی پیدا ہو گیا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے, وہ اللہ جس طرح چاہے پیدا کر سکتا ہے. فرمایا وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, اور وہی زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد. بنجر پڑی ہوئی زمین ہوتی ہے, اللہ کے اشارے پر ذرا سی بارش ہوتی ہے وہ آباد ہو جاتی. تو فرمایا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ ساری شانیں بیان ہو رہی ہیں, تو اللہ کے لیے کوئی ممکن ناممکن نہیں ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ نہ اٹھا سکے وہ. آگے پھر وَمِنْ آیَاتِهِ کی تقریباً 7 دفعہ تکرار آئے گی, 6 دفعہ تو اسی دفعہ آ رہی ہے, پھر آگے پھر 7ویں بار آیت نمبر 46 میں آئے گی. اور گویا یہ بھی اللہ کی نشانیوں, اللہ کے کمالات کو دیکھنے کا یہاں پر مطالبہ ہے, اور اس کے نتیجے میں توحید کا یقین پیدا ہونا یہ اس کا ثمرہ ہے. تو فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, اَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَاب, کہ اس نے پیدا کیا ہے تمہیں مٹی سے. ثم اذا انتم بشر تنتشرون, اور پھر اب تم انسان ہو کہ سب جگہ پھیل رہے ہو, یعنی زمین میں آپ دیکھیں کہاں انسان نہیں ہے, پوری کی پوری زمین جو ہے انسان سے آباد ہوگی, ورنہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا, پھر انسانوں کا سلسلہ شروع کیا, اب تو عربوں میں جو ہے وہ انسان ہے. آگے پھر اللہ کی نشانیوں میں سے جو ہے وہ ایک دوسری نشانی, یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو بس انسان بنا دیتے سارے ہی مرد یا ساری عورتیں, لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے جوڑوں میں پیدا فرمایا. تو فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے, اَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, کہ اس نے بنائے تمہارے لیے خود تم ہی میں سے جوڑے. زوج کا لفظ عربی میں ایسے ہی استعمال ہوتا ہے جیسے اسپاؤس کا لفظ انگریزی میں, یعنی مردوں کے لیے بیویاں اور عورتوں کے لیے شوہر. تو یہ جوڑے اللہ نے بنائے ہیں انسانوں کے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم آرام پاؤ ان کے پاس. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, اس اللہ نے پیدا کر دیے تمہارے آپس میں محبت اور مہربانی. تو یہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے, بالکل اجنبی مرد اور عورت ہوتے ہیں, نکاح ہوتا ہے اور یہ محبت اور مودت جو ہے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے, اور کسی اور انسان سے کیا محبت ہوگی جو ان کی محبت ہو جاتی ہے. تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ, اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں. لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ, ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. پھر تیسری دفعہ آ رہا ہے اور کائنات کو بطور دلیل توحید بیان کیا جا رہا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے, خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, پیدائش آسمانوں اور زمین کی. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ, اور اختلاف تمہاری زبانوں کا اور رنگوں کا. اب کیسی کیسی بولیاں بولنے والے پوری دنیا میں لوگ ہیں, تو زبانوں کا اختلاف بھی, یہ کہاں سے آئیں زبانیں, اور آپ کو پتہ ہے زبانیں کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، اس میں انسان اپنا معنی و ضمیر بیان کرتا ہے، اپنی پوری جو شخصیت کا اظہار کرتا ہے اور کیا کیا کچھ نہیں کہہ جاتا۔ تو یہ زبانیں بھی قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سکھانے سے آئی ہیں، یہ ایسے ہی نہیں خود بخود حادثاتی طور پر نہیں بن گئیں بلکہ اللہ نے سکھائی ہیں مختلف زبانیں۔ اسی طرح مختلف رنگوں کے لوگ ہیں، کوئی بالکل حبشی جو ہے نسل ہے اور کوئی بالکل ہی گوری نسل کے لوگ ہیں اور کچھ درمیانی نسل کے لیے، اور یہ کالے اور گورے کے شیڈ میں پھر بہت سارے رنگت کے لوگ جو ہیں اس دنیا میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب ہماری نشانیوں میں سے، ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، للعالمین، لیکن کن کے لیے؟ علم رکھنے والوں کے لیے۔ پھر چوتھی نشانی دن اور رات کو بیان کیا جا رہا ہے، ومن آیاتہ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے، منامکم باللیل، یعنی تمہارا سونا رات میں، والنہاری وابتغاؤکم من فضلی، اور دن کو تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل کو۔ تو رات آرام اور دن کام، یہ دو اللہ نے باندھ دی ہیں، اور ساری دنیا کے انسان اکثر و بیشتر اسی معمول پہ چلتے ہیں۔ تو فرمایا ان فی ذالک لآیات، اور بے شک اس میں ہیں نشانیاں، لقومی یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ پانچویں دفعہ آ رہا ہے، ومن آیات ہی، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے، یریکم البرق، کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلیاں، خوفا و طمع، خوف اور امید کے لیے۔ خوف بھی ہوتا ہے یہ بجلی ہم ہی پہ نہ آ پڑے، اور امید بھی ہوتی ہے کہ بجلیاں چمکنی ہیں، اب اللہ کی رحمت برسے گی، اب بارش ہوگی۔ تو فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ، اور وہ زندہ کرتا ہے اس پانی کے ذریعے سے زمین کو، بعد موتها، اس کی موت کے بعد، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک ان سب میں نشانیاں ہیں، لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ، عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اور چھٹی بار پھر یہی الفاظ آ رہے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے، ان تقوم السماء والارض بامر، کہ قائم آسمان اور زمین اسی اللہ کے حکم سے، ثم اذا دعاكم دعوه، اور پھر جب وہ پکارے گا تمہیں ایک دفعہ کا مکانا، من الارض، تو زمین میں سے، اذا انتم تخرجون، تو اس وقت تم نکل کھڑے ہو گے۔ تو یہ سور پھونکا جائے گا جو نفقت القیامہ کہلاتا ہے، اور تمام انسان زمین سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور آگے ہم سورہ یاسین بھی پڑھیں گے کہ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر پھر میدان حشر کی طرف روا دواں ہوں گے، جہاں جس نے پہنچنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن انسانوں کے جسم زمین سے ایسے ہی اگیں گے جیسے بارش سے گھاس اگتی ہے، تو ابھی کچھ نہیں تھا اور تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے گھاس جو ہے وہ کھڑی ہوئی۔ تو اسی طرح جو ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے جسموں کو دوبارہ پیدا کر دینا موت کے بعد۔ آگے پھر کمال ملکیت باری تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں۔ اہل آسمان بھی اللہ کے غلام ہیں اور اہل زمین بھی اللہ کی عاجز مخلوق ہیں، كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، اور سبھی اس کے فرما بردار ہیں۔ یعنی اگر جو تھوڑا سا اختیار ہمیں حاصل ہے اس میں ہم نافرمانی کر بھی لیں، لیکن ہمارے جسم کا 99% حصہ جو ہے اللہ ہی کا حکم مانتا ہے۔ دل کو جو اللہ نے دھڑکنے کا حکم دے دیا وہ دھڑکا ہی آ رہا ہے، سانس کا جو اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ ایک منٹ میں کتنی دفعہ سانس لینا ہے، وہ پھیپھڑے چلتے جاتے ہیں۔ گردوں کے لیے جو طے کر دیا ہے کہ اس نے خون کو کس طرح صاف کرنا ہے، وہ اپنا کام کریں۔ تو پورا جسم اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ اور تھوڑا سا اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے فیصلہ کرنے کا، ہاتھ پاؤں کو استعمال کر لینا کا، وہ ہم اس کا کرتے ہیں۔ اگر وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق کر لیں تو اس پوری یونیورس سے آپ کہیں کہ ہم رنگ ہو جائیں گے، اور جس طرح ساری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے ہم بھی فرما بردار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم اس میں مخالفت کرتے ہیں تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتے، اپنے ہی نقصان کرتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے لیے مزید دلائل آ رہے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اور وہی اللہ ہے جو پیدا کرتا ہے پہلی بار خلقت کو، ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور پھر وہ اس کا اعادہ فرمائے گا، انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ زیادہ آسان ہے اس اللہ پر۔ یعنی یہ تو انسان بھی سمجھتے ہیں پہلی دفعہ کسی چیز کو پیدا کرنا آسان ہے یا دوسری دفعہ اسی چیز کو پیدا کر لینا، تو ظاہر ہے پہلی دفعہ میں زیادہ مشکل ہوتی ہے، دوسری دفعہ تو آسان ہوتا ہے، ایک دفعہ پہلے کر ہی چکے۔ تو فرمایا کہ دوسری دفعہ کرنا تو اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ کی نہایت بلند و بالا شان ہے آسمانوں اور زمین میں،
وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ زبردست ہیں کمال حکمت والے۔ اللہ اور اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہرائے جاتے ہیں ان کے لیے ایک مثال بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم، اور بیان کی اس اللہ نے تمہارے لیے ایک مثال تمہیں میں سے۔ حل لکم ما ملکت ایمانکم، کیا تمہارے لیے ان میں سے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں یعنی تمہارے غلام، من شرکا فیما رزقناکم، کیا تمہارے شریک ہیں اس مال و دولت میں جو ہم نے تمہیں بطور رزق دیا ہے، فانتم فیہ سوا، کہ تم اسے اپنے غلام کو آدھا دے کر برابر ہو جاؤ، تخافونہم کخیفتکم انفسکم، ڈرتے ہو تم ان سے ایسے ہی جیسا تم ڈرتے ہو اپنے آپ سے، کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں، لقومی یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے بھائی انسانوں میں سے تم میں سے کتنا ہے کہ اپنے نوکر کو اپنی آدھی جائیداد، اپنا آدھا مال دے کر اپنے برابر کر لے، کہہ کہ آدھا تمہارا آدھا میرا، تو بھائی تم تو اس سے ڈرتے ہو کہ تمہاری چیز جائے، اور اپنی جان سے بھی ڈرتے ہو کہ یہ تمہارے برابر نہ آ جائیں، تو یہ کیسے سوچ لیتے ہو کہ اللہ اپنے عاجز مخلوق کو اپنے برابر بٹھا لے گا، اور وہ اپنی اختیارات، اپنی آپ کے آسمان اور زمین پر جو اللہ کا کل اختیار، اس میں سے کچھ کسی اور کو دے دے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو اللہ کی عاجز مخلوق ہو، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارا اپنا بھی نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن تم گوارا نہیں کرتے کہ اپنے ملازم کو اپنا آدھا کچھ دے کر اپنے برابر کر لو، تو اللہ کیسے ایسے کر سکتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو اپنے برابر کر لے اور اسے اختیارات اور یہ سب کچھ دے دے؟ تو یہ بڑی بڑی مثال ہے کہ اگر سمجھنا چاہیں تو سمجھ آ جاتا ہے کہ بھائی اللہ کو شرک پسند نہیں ہے، وہ کس کوئی اس کی قدرتوں میں، اس کی طاقتوں میں، اس کے اختیار میں، اس کے علم میں شریک نہیں ہے، مگر اتنا جتنا اللہ چاہے، جسے انبیاء کو اگر علم دیا تو اتنا دیا جتنا اللہ نے چاہا۔ سبب گمراہی کیا ہے؟ فرمایا بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اپنی خواہش نفس کی بغیر علم کے، اگر وہ علم پر چلتے جو انبیاء لائے تھے تو کبھی شرک نہیں کرتے اور اس طرح کی جو ہے وہ نافرمانی نہ کرتے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، اور بس کون ہے جو ہدایت دے اسے جسے اللہ گمراہ فرما دے، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کا کوئی بھی مددگار۔ اور یہ ہم ہر دفعہ پڑھتے ہیں کہ ایک بندے کا ارادہ ہوتا ہے پھر اللہ کی توفیق ہوتی ہے، بندہ جیسا ارادہ کرتا ہے اللہ ویسی توفیق دے دیتا ہے، جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ کی فرما بداری میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی توفیق دیتا ہے، اور جسے جو ہے وہ گناہ کی لذت چاہیے ہوتی ہے اور نافرمانی پر اڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہی کی توفیق دے دیتا ہے۔ آگے پھر اصول کامیابی بیان ہو رہے ہیں، پہلا اصول آ رہا ہے فاقم وجہک، بس قائم کرو اپنا رخ، للدین حنیفا، دین کی طرف سب سے منہ موڑ کر، سارے باطل اور منکر اور برے اور غلط نظریات سے منہ موڑ کر اپنا رخ سیدھا جو ہے وہ دین کی طرف کر لو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جو عین فطرت الہی ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، یہ اسلام دین فطرت ہے، اور اس انسان کی جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان سب کا خیال اس میں کیا گیا، کوئی اس پر ایسا بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے جو انسان کی فطرت کے خلاف، ورنہ بہت سارے مذاہب تو کہتے ہیں شادی کرنا یہ روحانیت کے خلاف ہے، اسلام نے ایسی تو کوئی پابندی نہیں لگائی، جتنی چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے وہ سب اس میں موجود ہے، صرف یہ شرط لگائی ہے کہ وہ بھی جائز طریقے سے چیزیں حاصل کی جائیں۔ تو فرمایا اصول نمبر ایک کہ سب غلط نظریات اور طریقوں سے منہ موڑ کر اپنا رخ صرف دین فطرت کی طرف کر لو، لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں کوئی رد و بدل اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی فطرت میں، یعنی اللہ نے جو فطرت انسانوں کی بنائی ہے یا اپنی مخلوق کی بنائی ہے، ذالک الدین القیم، اور یہی ہے بالکل سیدھا راستہ، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر جو ہے وہ جانتے نہیں، تو وہ فطرت کے خلاف چلتے ہیں اور اپنے اوپر خود ایسے بوجھ ڈال لیتے ہیں کہ پھر ان سے وہ سہارنا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے عیسائیوں نے کہا کہ اللہ کو خوش ایسے کرتے ہیں کہ نہ اچھا کھائیں گے، نہ اچھا پہنیں گے، نہ شادی کریں گے، نہ گھر گھرستی کی زندگی گزاریں گے، اپنے آپ کو تکلیفیں دیں گے شاید اس طرح اللہ خوش ہو جائے، اور پھر آپ کو پتہ ہے وہ اس پہ کامیاب بھی نہیں رہے، اسے رہبانیت کہتے ہیں، ترک دنیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، اور یہودیوں نے اس کے خلاف یہ کیا کہ کھل کے گناہ کی۔ تو اب دین فطرت کیا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ دنیا پرستی ہے نہ ترک دنیا ہے، بلکہ جتنا دنیا کی ضرورت ہے اتنا دنیا کا استعمال کرنا، اور یہ درمیانی طریقہ یہ سنت سے معلوم ہوتا ہے۔ تو جیسے کہا گیا تھا پانچ اصول کامیابی، ان میں پہلا یہ تھا کہ دین فطرت دین اسلام کو اختیار کرنا، اور نمبر دو منیبین الیہ رجوع کرتے ہوئے اسی اللہ کی طرف، نمبر تین واتقوہ اور اس اللہ ہی کی نافرمانی سے بچو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اور نمبر چار واقیم الصلاۃ اور قائم کرو نماز، اللہ سے تعلق جوڑو، اور نمبر پانچ ولا تکونوا من المشرکین اور نہ ہو جاؤ مشرکوں میں سے۔ تو یہ پانچ اصول کامیابی دیے گئے۔ آگے مشرک کون ہے؟ من الذین فرقوا دینہم، فرمایا یعنی وہ لوگ جنہوں نے تفرقے کر ڈالا، تو یعنی فرقہ فرقہ کر دیا اپنے دین میں، وکانو شیعا اور ہو گئے گروہ گروہ، کلو حزب بما لدیہم فرحون اور ہر گروہ ان باتوں پر جو ان کے پاس ہے اس پہ خوش ہے۔ تو دین ایک پورا پیکیج ہے، لیکن اس کے ٹکڑے کر لینا، کسی نے صرف نماز کو لے لیا، کسی نے صرف روزوں کو لے لیا، کسی نے جو ہے صرف جو ہے خدمت خلق کا کام لے لیا، اور کسی نے صرف دعوت و تبلیغ لے لیا، تو یہ نہیں، بلکہ سارے کے سارے کاموں کو لے کر چلنا، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں عقائد بھی درست ہوں، عبادات کی بھی پابندی ہو، رسومات میں بھی جو ہے وہ بدعات سے بچا جائے، اسی طرح سیاست میں بھی اللہ کی فرما برداری ہو کہ حاکم اللہ ہے ہمارے لیے خلاف، اور معیشت میں بھی اللہ کا مانا جائے کہ مالک اللہ ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے امانت ہے، اسی طرح معاشرت میں بھی مانا جائے کہ خالق اللہ ہے، انسان ہونے کے ناطے سب برابر۔ تو یہ مکمل دین ہے، مکمل دین پر عمل کرنا چاہیے۔ یہاں کتاب موجود ہے دینی فرائض کا جامع تصور، بہت بہترین کتاب ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ دین ہے کیا، دینی فرائض ہیں کیا جن پر عمل کر کے ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور مشرک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فرقے فرقے کر دیا اپنے دین کو اور ہو گئے گروہ گروہ، کلو حزب بما لدیہم فرحون اور ہر گروہ ان باتوں پر جو ان کے پاس ہے اس پر خوش ہے، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو کوئی تکلیف، دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ تو پکارتے ہیں اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً پھر جب ان کو چکھایا جاتا ہے اس اللہ کی طرف سے رحمت کا مزہ، إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں۔ تو اکثر و بیشتر کچے پکے انسان کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب مصائب آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، کہیں کام نہیں بن پاتا تو صرف اللہ کو پکارا ہوتا ہے، اور جب اللہ مصائب دور کر دیتا ہے، تکلیف سے نکال لیتا ہے، رحمت اور راحت عطا فرماتا ہے، تو بجائے اللہ کا شکر کرنے کے دوسروں کا شکر شروع ہو جاتا ہے، اور دوسروں کو کریڈٹ دے دیا جاتا ہے کہ یہ تو فلاں کی وجہ سے ہو گیا اور یہ فلاں کی وجہ سے ہو گیا۔ اسی طرح اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ تاکہ انکار کریں ان نعمتوں کا جو ہم نے انہیں دی، فَتَمَتَّعُوا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس تم فائدہ اٹھا لو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اور پھر تم عنقریب جان لو گے۔ اب یہ جو شرک ہے اس کے لیے نہ نقلی دلیل ہے نہ کوئی عقلی دلیل، فرمایا ام انزلنا علیہم سلطانا یا ہم نے اتاری ان پر کوئی دلیل، فہوا یتکلم بما کانوا بہ یشرکون کہ وہ بتلا رہے ہیں جو وہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ آپ نے ہی کہا تھا کہ فلاں کو یہ اختیار ہے، آپ نے ہی فلاں کو یہ دیا تھا، آپ نے فلاں کو اپنا یہ اختیار سپرد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہاں ہے، میں نے کہاں ایسا نازل کیا، کوئی ہے ایسی آیت، تو یہ تو تم نے اپنی طرف سے جو ہے من گھڑت تصورات قائم کر لیں۔ آگے ناپختہ انسان کا طرز عمل، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اس سے اور اترانے لگتے ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اور جب پہنچتی انہیں کوئی تکلیف بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کے نتیجے میں دنیا میں جب گرفت ہوتی ہے تکلیف پہنچتی ہے، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ تو پھر ہو جاتے ہیں بالکل ہی مایوس۔ تو اصل میں جو صاحب ایمان آدمی ہوتا ہے اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، جب نعمتیں آتی ہیں تو غرور نہیں کرتا، اتراتا نہیں ہے کہ دیکھو جی میرا کمال، بلکہ اسے پتہ ہے کہ جو کچھ ملا اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی طرف سے، تو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو مایوس نہیں ہوتا کہ اب تو کوئی امید ہی چھوڑ دے، بلکہ وہ یہ بھی سمجھتا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے امتحان ہے، اور اس میں پھر صبر کرتا ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ اللہ کو پسند ہے۔ اب دلیل عقلی آ رہی ہے توحید کے لیے، اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ اللہ ہی ہے کہ وہ زیادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو، اور جس کے لیے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ تو یہ ایسی حقیقت ہے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے کہ جسے اللہ نے دینا ہوتا ہے وہ کچھ کر لے، اس کے لیے مال گویا پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے، کوڑا اٹھا کر بیچنے لگتا ہے اس میں کروڑ پتی ہو جاتا ہے، مٹی اٹھا اٹھا کے بیچنے لگتا ہے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اور جسے اللہ نے نپا تلا دینا ہے تو وہ چاہے کتنا ہی بڑا انڈسٹری لگا لے، فیکٹری لگا دے، سونا بیچنے لگے، لیکن وہ ہاتھ اس کا تنگی رہتا ہے، ہر چیز میں گھاٹا اور نقصان ہی رہتا ہے۔ تو اصل میں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کشادگی دینا یا نپا تلا دینا، تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے کہ وہ دنیا میں بھی کشادگی دے اور آخرت میں بھی کامیابی اور بھلائی عطا فرمائے۔ تو فرمائے ان فی ذلک لآیات، اور بے شک اس میں ہیں نشانیاں، لقومی یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ابھی آگے اب حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا ذکر آ رہا ہے۔ فآت ذی القربى حقہ، نمبر ایک، پس دو قرابت داروں کو ان کا حق۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد پھر رشتہ داروں کا حق بیان کیا، اور جو جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اس کا اتنا ہی زیادہ حق ہوتا ہے، اس لیے سب سے زیادہ قریبی رشتہ رشتہ داروں میں والدین کا ہے، تو اسی طرح ان کا حق بھی پھر زیادہ ہے، اسی طرح پھر جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کا اتنا ہی زیادہ حق ہوتا ہے۔ نمبر دو، والمسکینہ، اور مسکین کو اس کا حق دو۔ مسکین ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو نوکری کرتا ہو، کماتا ہو، لیکن اس کی ضرورتیں پوری نہ ہوتی ہوں، اس کا ہاتھ تنگ رہتا ہو، لیکن وہ سوال نہ کرتا ہو لوگوں سے، بھکاری نہ ہو، مانگنے والا نہ ہو، اور گزر اوقات بڑی تنگی سے ہوتی ہو، تو ایسے لوگ مسکین کہلاتے ہیں۔ اور نمبر تین، وابن السبیل، اور اسی طرح مسافروں کو بھی، تو ہر ایک کے حقوق اللہ نے رکھے ہیں۔ مسافر اسے کہتے ہیں جو اس علاقے کا رہنے والا نہیں ہے، کہیں باہر سے آیا، تو مسلمانوں پر مسافروں کا بھی حق ہے، باہر سے آئے ہوئے لوگوں کا خیال کرنا، انہیں کھانا پینا دینا، اور اسی طرح وہ کسی مصیبت میں تکلیف میں ہیں تو ان میں ان کی مدد کرنا۔ فرمایا ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، اور یہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ کی رضا، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آگے بیان ہو رہا ہے کہ سود سے مال کم ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1000 روپے پر 100 روپے سود مل رہے ہیں تو یہ تو بڑھ رہا ہے مال، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یہ بڑھ نہیں رہا، یہ کم ہو رہا ہے۔ اور اگر 100 روپے صدقہ خیرات کر دیا 1000 روپے میں سے تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید 100 روپے کم ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کم نہیں ہو رہا، یہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ اصل برکت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، سود جو ہے برکت ختم کر دیتا ہے مال سے، اور صدقہ خیرات برکت بڑھا دیتے ہیں۔ جو لوگ صدقہ خیرات کرنے والے ہیں کبھی مفلس نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ انہیں نوازتے رہتے ہیں۔ فرمایا وما آتیتم من ربا، اور جو کچھ تم دیتے ہو سود میں، لیربوا فی اموال الناس، تاکہ وہ بڑھاتا رہے لوگوں کے مال، فلا یربو عند اللہ، وہ نہیں بڑھاتے مال اللہ کے نزدیک۔ وما آتیتم من زکا، اس کے مقابلے میں جو کچھ تم دیتے ہو بطور زکوٰۃ، یریدون وجہ اللہ، اور اس نیت اور ارادے سے کہ اللہ راضی ہو، فاولئک هم المضعفون، تو بس وہی لوگ ہیں کہ وہ اللہ بڑھا رہا ہے ان کے لیے۔ تو اصل میں سود اللہ تعالیٰ گھٹا دیتا ہے، اور صدقہ خیرات زکوٰۃ یہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ سود کسی کہتے ہیں، جامع صغیر کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو قرض جرا منفعتن فہوا ربا، یعنی قرض پر اضافہ وہ اصل میں سود ہے۔ تو 1000 روپے قرض دیے تھے، اب کہا کہ 1050 لوں گا، تو 50 روپے جو اضافی ہے یہ سود ہے۔ تو اس لیے جتنا قرض ہے اتنا ہی لوٹانا ہوگا، اس پر اضافہ جو ہے اگر ڈیمانڈ کی جائے اس کی تو وہ سود میں آ جاتا ہے، اور سود بہت ہی برا جرم ہے۔ ابن ماجہ شریف میں روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 حبا، یہ جو سود ہے اس کے 70 حصے ہیں، وَأَيْسَرُ أَنْ يَنْكَحَ رَجُلُ أُمُّهُ، اور اس میں سب سے کم تر جو ہے اس کا درجہ یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے، تو یہ سود کا کم ترین جو ہے وہ آپ کہیں کہ اس کی خباثت ہے، ورنہ 70 خباثتیں جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اس میں سب سے ہلکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ خیرات اپنی راہ میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں جو چیز اللہ کی راہ میں دے دی وہ بچ گئی، اور صرف بچی نہیں، اللہ تعالیٰ کئی گناہ بڑھا چڑھا کر جو ہے قیامت کے دن ہمیں لوٹائیں گے. اسی طرح دلیل عقلی آ رہی ہے توحید کے اتباع سے. فرمایا نمبر ایک، اللہ الذی خلقکم، اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. ذرا غور کرو تم کہاں سے آگئے، کس فیکٹری نے تمہیں بنایا، کس صنعت کار نے تمہیں یہ ہاتھ پاؤں آنکھ ناک منہ دیا ہے. تو ظاہر ہے یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا کام ہے. نمبر دو، ثم رزقکم، پھر اسی اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا. اگر اللہ رزق لوگ روک لے تو کون ہے دوسرا جو ہمیں رزق دے سکے. اور پھر نمبر تین، ثم یمیتکم، پھر وہی اللہ تمہیں موت دے گا، اللہ کے علاوہ کوئی موت نہیں دے سکتا. اسی طرح نمبر چار، ثم یحییکم، پھر وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا. تو یہ چاروں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ہے کوئی اور جس کے اندر ہی ہو؟ ظاہر ہے صرف اور صرف اللہ ہے جو یہ سارے کام کر سکتا ہے. حل من شرکائکم، کیا کوئی اور بھی تمہارے شریکوں میں سے ہے؟ من یفعل من ذلکم من شیء، جو ان کاموں میں سے کوئی کام بھی کر سکے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ، نہایت بلند و برتر ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں. آگے بحر و بر میں اس کائنات میں جو فساد مچتا ہے اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے. ظاہر الفساد فی البری والبحر، اور ظاہر ہوتا ہے فساد خشکی اور تری میں. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، جیسے اعمال کر رہے ہو ایسے ہی جو ہے نتائج آسمانوں سے اتر رہے. نیکیاں کریں گے تو اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت نازل ہوگی، اور گناہ کریں گے تو اللہ کی طرف سے عذاب اور نقصان نازل ہوگا. تو فرمایا لِيُزِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ ہم مزہ چکھائیں انہیں ان کے بعض اعمال کا. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یہ بھی اس لیے شاید کہ وہ لوٹیں تو اللہ کی طرف رجوع کر لیں. اور آگے درس عبرت ہے. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ، اے نبی ان سے کہیے ذرا سیر کرو زمین میں. فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ، اور ذرا غور کرو کیسا ہوا انجام ان کا جو گزرے ہیں جو ہے ان سے پہلے. کانا اکثر ہوں مشرقین، ان میں سے اکثر مشرق ہی تھے. فاقم وجھک للدین القیم، اب اللہ کا حکم کیا ہے، بس قائم کرو اپنا رخ اسلام کی طرف جو بالکل سیدھا راستہ ہے. من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے پہلے کہ آ جائے وہ دن. لا مرد له من اللہ، جو نہیں ٹل سکتا اللہ کی طرف سے. فرمایا یوم عظیم یصدعون، اس دن سب الگ الگ ہو جائیں گے، اور وہ قیامت کا دن ہوگا. اس سے پہلے پہلے آدمی اختیار کر لے. اور سورہ بقرہ میں ہم پڑھا ہے آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن. تو اصل میں پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے، صرف مسجد کی زندگی نہیں، گھر کی زندگی بھی، کاروبار کی زندگی بھی، اسی طرح اجتماعی زندگی بھی، پارلیمنٹ کی زندگی بھی، پورے ملک کی سطح کی زندگی بھی، ہر جگہ، چاہے بازار ہو یا مسجد ہو یا محلہ ہو یا کچہری ہو یا کورٹ ہو یا پارلیمنٹ ہو، ہر جگہ اللہ کی مرضی چلنی چاہیے. تو زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہو. اور ظاہر ہے ہم ایک حد تک تو کام کر سکتے ہیں اپنے اوپر، اپنے گھر میں کوشش کر لیں، لیکن پورے معاشرے میں اللہ کی کیسی مرضی غالب ہوگی، اس کے لیے مل کر جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، جیسے انبیاء نے کیا. ایک جماعت بنائی اور سب نے مل کر کوشش کی کہ یہاں سے کفر اور شرک کو ختم کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو نافذ کیا جائے. تو اس کی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بغیر چارہ نہیں. جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، اسی طرح دین پر مکمل عمل کرنے کے لیے جماعت شرط ہے. اس کے بغیر دین پر مکمل عمل ممکن نہیں ہے. آگے پھر انجام آ رہا ہے. فرمایا من کفر فعلیہ کفرہ، اور جس کسی نے کفر کیا تو اسی پر ہے اس کے کفر کا وبال بھی. اور اس کے مقابلے میں نیک لوگوں کا بھی انجام آ رہا ہے. ومن عمل صالحا، اور جس نے عمل کیا نیک. فلانفسہم یمحدون، اور سو وہ لوگ اپنے ہی آپ کو بہتر کرنے اور سنوارنے کے لیے کر رہے ہیں. تو گویا برائی کا وبال کرنے والے پر اور نیکی کا اجر بھی کرنے والے پر. فرمایا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اللہ اپنے فضل سے. انہ لا یحب الکافرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کافروں ناشکروں کو. بخاری شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہ لے جائے گا. تو اصل میں انسان تو ہے ہی گناہوں کا پتلا. تو ایک صحابی نے ہمت کی اور پوچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے بھی جب تک کہ اللہ کی رحمت اللہ کا فضل مجھے ڈھانپ نہ لے. تو اصل میں اللہ کا حق کیا ہے کہ اللہ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں کبھی بھی ساری زندگی بھی ایک دفعہ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف انہیں استعمال نہ کیا گیا. تو یہ حق کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا. آپ ایک نعمت لے لیں آنکھ کی نعمت, کون سا انسان ہے جو دعویٰ کر سکے کہ میں نے ساری زندگی ایک دفعہ بھی کبھی بھی آنکھ کا غلط استعمال نہیں کیا؟ تو دو بے شمار نعمتیں اللہ کی. تو اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ذاتی عمل پر آدمی جو ہے چلا جائے. بس اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کس کا رخ اللہ کی طرف رہا اور کون بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہا اور کون اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا رہا. بس اللہ کا پھر فضل اس کی رحمت ہی ہوتی ہے جو انسان کا بیڑا پار کرتی ہے, ورنہ کوئی بھی انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کر سکے کہ یہ میرے اعمال ہیں اور میں اپنے اعمال کے بل بوتے پہ جنت میں چلا جاؤں. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے تو یہ بھی تکبر میں آ جاتا ہے. تو انسان کو تو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کے فضل سے اچھی امید رکھنی چاہیے. اب کفار کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے. اس سے پہلے جو ہے بلکہ ہم کہاں پہ آیت نمبر 46 اور یہاں اللہ کی ایک اور نشانی یعنی ہوا اس کا ذکر آ رہا ہے. اس کی کئی فوائد, تقریباً 5 فوائد کا ذکر ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو. ہواؤں کے فائدے کیا ہیں؟ نمبر 1 مبشرات خوشخبریاں دینے والی بنا کر. تو ہوا چلتی ہے تو آدمی کو بعض دفعہ بارش کی خوشخبری ہوتی ہے. اور اسی طرح فرمایا نمبر 2 وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَةٍ اور تاکہ وہ چکھائیں ہمیں ہوائیں تمہیں اس اللہ کی رحمت کا مزہ. اور نمبر 3 وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے. اب تو ہم نے موٹر بنا لیے, انجن بنا لیے اور وہ کشتیاں چلتی ہیں. جب تک انسان اس یعنی آپ کہیں موٹر اور مشین کے دور میں نہیں آیا تھا تو بات بانی کشتیاں تھیں اور وہ پورا ڈیپینڈ کرتی تھی ہوا کے رخ پر, ہوا کس طرف چل رہی ہے اسی کے ساتھ ان کشتیوں کا چلنا ہوتا تھا. آج بھی ان ہواؤں سے بڑا فرق پڑتا ہے خصوصاً کشتیوں کے آنے جانے میں. اور نمبر 4 وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اور تاکہ تم تلاش کرو اس اللہ کا فضل. اور نمبر 5 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور یہ ہوا کس لیے؟ تاکہ تم اس اللہ کا شکر ادا کرو. آگے مومنین کے لیے تسلی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ اور بے شک ہم بھیج چکے ہیں نبی آپ سے پہلے کئی رسول ان کی قوموں کی طرف. فَجَاءُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور وہ سب آئے تھے ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ. بینات میں کتابیں بھی آ جاتی ہیں معجزات بھی آ جاتے ہیں. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا پھر ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جو مجرم تھے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ بہت ہی عمدہ جو ہے بات ہے, بڑے حوصلہ افزا بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہ ہم پر حق تھا ایمان لانے والوں کا کہ ہم ان کی مدد کریں. تو اگر ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں, شرک سے بچتے ہیں, اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب میرے اوپر ذمہ داری ہے, تمہارا حق ہے کہ میں تمہاری اب مدد کروں. آگے نعمت بارش کا بیان. اللہ الذی یرسل الریاح اور اللہ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں. فتصیر صحابہ پس وہ اٹھا لاتی ہیں بھاری بھاری بادلوں کو. فیبسطہ فی السماء پھر وہ پھیلا دیتا ہے بادلوں کو آسمانوں پر. کیف یشاء جس طرح چاہتا ہے, جہاں اللہ نے پانی برسانا ہوتا ہے وہاں بادل جو ہے پہنچا دیے جاتے ہیں. ویجعلہ کسفا اور پھر کر دیتا ہے ان بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے. فطر الودق اور پھر تم دیکھتے ہو بارش کو. یخرج من خلالہ کہ جو نکلتی ہے ان بادلوں کے بیچ سے. فاذا اصاب بہ من یشاء من عبادی پس جب وہ برسا دیتا ہے اس کو جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. اذا ہم یستبشرون تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے, خصوصاً آپ دیکھیں جب کسانوں نے بیج بوئے ہوئے ہوتے ہیں منتظر ہوتے ہیں اللہ کی رحمت. اور یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ کس پر برساتا ہے. لوگوں کے اپنے تجربے, ایک کھیت پر بارش برس رہی ہے دوسرا ایسے ہی خوش پڑا ہوا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے اور یہ اس کا فضل ہے اور یہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے ایسا کرتا ہے. مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانے کا ذکر فرمایا کہ ایک شخص تھا جو جا رہا تھا تو اس نے بادلوں میں آواز سنی کہ فلاں فلاں شخص کے باغ پر برسو. تو وہ دیکھتا ہے کہ بادل ایک طرف چلے وہ پیچھے پیچھے چلا. تو بادل صرف اس شخص کے باغ پر برسے پھر آگے نکل گئے. اس نے اس شخص سے پوچھا کہ بھئی یہ تم کیا کرتے ہو کہ میں نے خود سنا کہ یہ بادلوں میں سے آواز آئی کہ فلاں فلاں شخص پر برسا جائے. تو اس نے کہا اور تو میں کچھ نہیں کرتا, اس باغ سے جو بھی مجھے حاصل ہوتا ہے میں اس کے تین حصے کرتا ہوں, ایک حصہ اپنے کھانے پینے گھر کے لیے رکھتا ہوں, دوسرا اس باغ کے میں دوبارہ بو دیتا ہوں, اور تیسرا میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں. تو اصل میں یہ ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے. ویسے تو زکوٰۃ ہے کہ سارے سال جو صاحب نصاب ہوتے ہیں اور وہ اضافی مال ان کے پاس بچا رہتا ہے اس میں 2.5% کے اعتبار سے دینے, لیکن اس سے زیادہ پسندیدہ طریقہ جو ہمیں احادیث سے ملتا ہے وہ یہ کہ ایک تہائی مال اللہ کی راہ میں جو ہے دے دیا جائے, اضافی مال جو بھی ہے, اور یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے. تو بہرحال یہاں پر بھی یہ آیت آئی کہ اللہ جس پر چاہتا ہے وہ بادلوں کو بھیج کر اس کے اوپر اپنی رحمت برسا دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ, اگرچہ وہ رہے تھے اس سے پہلے, اَيُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ, کہ وہ نازل ہو ان پر جو ہے بارش اس سے پہلے, لَمُبْلِسِينَ, تو اس بات سے وہ بالکل ہی مایوس ہی ہوتے ہیں, بظاہر آثار نہیں ہوتے, مایوس ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں بارش ہوگی نہیں ہوگی, کہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتے ہیں, بادلوں کو بھیج دیا جاتا ہے اور وہ جہاں چاہتے ہیں برستے ہیں. دلیل عقلی آ رہی ہے برائے قیامت یعنی موت کے بعد زندگی کے لیے ایک دلیل. فنظر الی آثار رحمت اللہ, پس ذرا غور کرو نتائج پر اللہ تعالیٰ کی, گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے جو نتائج آتے ہیں. کیف یحیی الارض بعد موتہا, یعنی وہ اللہ کیسے زندہ فرما دیتا ہے مردہ زمین کو یعنی اس کی موت کے بعد. اِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى, بے شک اسی طرح وہ اللہ زندہ کر دے گا مردوں کو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے اور خیر کے ساتھ بارش کا معاملہ رکھے. آگے تخفیف دنیاوی کا ذکر ہے, دنیا کے برے انجام سے بھی ڈرایا جا رہا ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا, اور اگر ہم بھیج دیں ایسی ہوا, فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا, اور وہ دیکھیں کھیتی کو جو ہے وہ پیلی پڑی ہوئی, لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ, تو اس کے بعد وہ جو ہے ہو جائیں گے یعنی کریں گے ناشکری. یعنی جہاں اللہ کی یہ ہوائیں رحمتیں لے کر آتی ہیں, بعض کسانوں کے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہیں, ان پر بارش برستی اللہ کا فضل اور جو ہے رحمت حاصل ہوتی ہے, وہیں بعض دفعہ یہ ہوائیں انسان کے لیے تباہی کا بھی باعث بن جاتی ہیں. ایسی تیز تند آندھی آتی ہیں کہ وہ کھیت کو اجاڑ کر رکھ دیتی ہیں. تو گویا دونوں چیزیں جو ہیں وہ یہ اللہ کی قدرت سے بیان ہو رہی ہیں. کفار کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے. فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى, اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ, اور نہ ہی آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو اپنی آواز. اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ, جبکہ وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ, اور نہ ہی آپ راہ دکھا سکتے ہیں اندھوں کو. تو یعنی کفار کی یہاں تشبیہ دی جا رہی ہے کہ وہ بہرے ہیں, اور اسی طرح وہ بلکہ پہلے کہا کہ موتا وہ مردہ ہیں اور اسی طرح بہرے ہیں اور وہ اندھے, چنانچہ انہیں ہدایت نہیں دی جا سکتی. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا, مگر آپ انہی کو سنا سکتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر. تو ہدایت کی شرائط کیا ہیں, ایک ہی شرط بیان ہو رہی ہے, ان لوگوں کو ہدایت ملتی ہے جو اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں. فہم مسلمون, اور وہ ہوتے بھی فرما بردار ہیں. یہ دوسری شرط, ایمان لاؤ اور اللہ کی فرما برداری اختیار کرو. اب زندگی کے مراحل بیان ہو رہے ہیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف, اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں کمزوری کی حالت میں. اور انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے باقی حیوانات کے مقابلے میں بہت کمزور ہوتا ہے. ہرن کا بچہ آپ دیکھیں گے پیدا ہوتے ہی 10 منٹ میں ایسی دوڑ لگا رہا ہوتا ہے, ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح باقی چوپایوں اور جانوروں کے بچوں کو دیکھیں تو وہ ایسے نہیں پڑے رہتے, ان میں بہت کچھ انسانوں کے بچوں کے مقابلے میں بہت آگے ہوتے ہیں. جبکہ انسان کا بچہ تو اپنی بالکل قریب ترین اور یعنی سروائیول والی ضرورت بھی خود سے پوری نہیں کر سکتا. ماں جب تک اس کے منہ میں اس کی خوراک ڈالے نہیں تو وہ جو ہے لے نہیں سکتا. تو ہر چیز کا محتاج ہے. تو یہ پہلا ضعف ہے جس کا ذکر کیا گیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة, اور پھر ہم نے پیدا کر دی اس کے ضعف کے بعد جو ہے توانائی, یعنی وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شیبا, اور پھر ہم نے کر دی بات اس کی توانائی کے، اس کی طاقت کے، کمزوری اور بڑھاپا۔ یخلق ما یشاء، وہ اللہ پیدا کرتا ہے جیسا چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ آگے بیان قیامت اور مجرمین کے لیے حسرت کا ذکر آ رہا ہے۔ ان مراحل میں بھی گویا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بطور دلیل پیش کیا جا رہا ہے کہ جس اللہ نے ایک کمزور سے بچے کو ایسا توانا جوان بنا دیا، اور جو اللہ ایک جوان اور طاقتور انسان کو پھر کمزور اور بوڑھا کر سکتا ہے، وہ اللہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا بھی سکتا ہے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آگے مجرمین کی حسرت بیان ہو رہی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، تو قسمیں کھائیں گے مجرم لوگ، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ وہ نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر گھڑی بھر، یعنی ایک منٹ وہ کہیں گے یا ایک گھنٹہ، سا کا لفظ آتا ہے کہ وہ کہیں گے بس ہم تھوڑا ہی ٹھہرے ہیں دنیا میں۔ کَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اور اسی طرح وہ دنیا میں بہکے جا رہے تھے۔ وقال الذين اوتوا العلم والايمان، اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں دیا گیا تھا علم اور ایمان، لقد لبستم فی کتاب اللہ، کہ تم ٹھہرے تھے بمطابق کتاب کے اللہ کی، اللہ نے جتنا تمہارا مقدر لکھ دیا تھا دنیا میں اتنا ہی تم ٹھہرے تھے، الى یوم الباس، یعنی دوبارہ اٹھنے کے دن تک، فہذا یوم الباس، اور بس یہ ہے دوبارہ اٹھائے جانے والا دن، ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہ تھے یہ سب۔ اب آگے انجام آ رہا ہے، قیامت کے دن انسانوں کو اٹھایا جائے گا، اور ظاہر ہے صرف اٹھانا ہی مقصود نہیں ہے، پھر حساب کتاب ہے، اب پھر انجام ہے۔ چنانچہ پہلے ظالموں کا ذکر آ رہا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، بس اس روز فائدہ نہیں دے گی ان کو جو ظالم ہیں ان کی معذرتیں، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی انہیں ان سے توبہ قبول کی جائے گی، اب نہ معذرتیں کام آئیں گی اور نہ توبہ کا فائدہ ہوگا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور ہم نے بیان کر دی ہے لوگوں کے لیے، فی ھٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، جامعت قرآن کا ذکر، کہ اس قرآن میں ہر قسم کی مثال، مومنوں کی مثال بھی آ گئی، کافروں کی مثال بھی آ گئی، اور منافقین کی مثال بھی آ گئی۔ اللہ کیسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں وہ بھی آ گیا، اللہ کیسے لوگوں پر ناراض ہوتے ہیں وہ بھی آ گیا، تو ہر طرح کی مثال اللہ نے اس قرآن میں بیان کر دی۔ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور اگر لے آئے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کوئی معجزہ بھی، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یقیناً کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، کہ نہیں ہو تم مگر جال ساز، معاذ اللہ۔ اسی طرح انجام ایسے لوگوں کا کیا ہوگا، کذالک یطبع اللہ علی قلوب، اور اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ دلوں پر، الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے جو یقین نہیں رکھتے۔ اور تلقین استقامت پر پھر یہ سورت ختم ہو رہی ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، بس صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ ہی سچا ہے، ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور آپ کو ڈگمگا نہ دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے، تو ان کی باتوں میں نہ آئیے، ڈٹے رہیے اور اللہ کے سچے وعدے پر بھروسہ کیجیے۔ اگلی سورت سورہ لقمان ہے، اور اس میں موضوع ہے کہ اس کتاب سے فقط نیکوکار ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو برے لوگ ہیں وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور اسی طرح عرب کی ایک نہایت دانا اور حکیم شخصیت کا ذکر آ رہا ہے حضرت لقمان کا دوسرے رکوع میں۔ جس طرح ہمارے ہاں اس وقت علامہ اقبال بڑے مشہور ہیں، یا جو ہے دنیا میں اور اس طرح کے بڑے ذہین لوگ مشہور ہوتے ہیں جن کی باتیں لوگ کوٹ کرتے ہیں، اسی طرح یہ حضرت لقمان جو ہیں یہ عرب میں مشہور تھے، اور مشرکین ان کا ذکر کیا کرتے تھے، ان کے اقوال سنایا کرتے تھے، تو انہی سے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے صورت میں۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن سے فائدہ اٹھانے والوں کا ذکر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ، یہ آیتیں حکمت والی کتاب یعنی قرآن حکیم کی، اور یہاں عظمت قرآن بھی بیان ہو رہی ہے۔ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ، اور یہ کتاب جو ہے قرآن، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، لیکن کن کے لیے؟ نیکوکاروں کے لیے۔ جیسے بات آئی، اس پوری سورت کا موضوع یہ ہے کہ قرآن سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو نیکوکار ہوں گے۔ اور آگے اوصاف آ رہے ہیں ایسے لوگوں کے جو قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر ایک، الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز۔ نمبر دو، ویؤتون الزکاۃ، اور وہ ادا کرتے رہتے ہیں زکوٰۃ۔ اور نمبر تین، وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر تو وہ یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اولائک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، یہ دنیا کا انجام ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ نہایت اعلیٰ کامیابی پانے والے ہیں، یہ اخروی انجام ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، اس کے مقابلے میں اب جو ہے وہ محرومین جو ہیں قرآن سے رہنے والے ان کا ذکر آ رہا ہے، اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو خرید لیتے ہیں، لہو الحدیثی یعنی کھیل کود کی باتیں، لِيُذِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے۔ تو اس میں ہمیں جو ہے حدیث سے پتہ چلتا ہے، نظر بن حارث یہ ایک بڑا مشرق تھا، اسفندریاز سے وہ لے آیا کچھ قصے کہانیاں، اور بڑے دلچسپ قصے، اور اس نے لوگوں کو وہ قصے سنانے شروع کر دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے، لوگ متوجہ ہو جاتے تھے، تو پہلے وہ سوچتا رہا کہ اس کا توڑ کیا کیا جائے، پھر اسے یہ ترکیب آئی کہ میں قصے سناتا ہوں، کہانیاں سناتا ہوں، تو لوگ میری طرف آ جائیں گے، ان کی بات نہیں سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں لوگوں میں سے ایسے بھی محروم لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، من گھڑت قصے اور جھوٹے سچے وہ لوگوں کو سناتے ہیں تاکہ انہیں بہکا دیں اللہ کی راستے سے بغیر علم کے۔ وَيَتَّخِذَا هَا هُزُوًا، اور تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اس دین سے، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب۔ اب ذرا ہمیں اپنا بھی گریبانوں میں دیکھنا چاہیے، رمضان کے مہینے میں موقع ہوتا ہے اللہ کی طرف پلٹنے کا، ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا دکھا رہے ہیں، کیا کیا سنا رہے ہیں، کن کن چیزوں میں لگایا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا گھر سجا کے اور کیا کیا انعامات بانٹ رہے ہیں، اور کس طرح کی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کو بیان ہو رہی ہیں، اور وہ سلسلے چلتے اور بڑھتے ہی جا رہے ہیں، نائٹ میچز نوجوانوں کو گھیرے میں، اور وہ پتہ نہیں یعنی ہمیں یہی مہینہ ملا ہے راتیں لگانے کا کرکٹ کے لیے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ لہو الحدیث جو ہے یعنی بیکار سی باتیں اس میں ساری جو ہے لگے ہوئے ہیں ہم لوگ، تو اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن سے دلچسپی جو ہے وہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیَاتُنَا، فرمایا جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا، تو وہ مڑتے ہیں جو ہے تکبر کرتے ہوئے، کَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہ ہو انہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ ان کے کانوں میں ہو بوجھ، یعنی ڈاٹ لگے ہوئے ہیں کہ انہیں آواز ہی نہیں آ رہی اس کی۔ تو ایسے لوگوں کا بھی انجام بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بس اے نبی خوشخبری دے دیجئے ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی۔ تو دنیا میں تو ہدایت سے محروم رہتے ہیں اور یہاں سیدھے رستے پہ چل نہیں پاتے، اور آخرت میں پھر دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس برے انجام سے۔ آگے پھر اہل ایمان کے لیے بشارت، ان کے مقابلے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے ہیں نعمتوں والے باغ، خالدین فیہا، وہ ان میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہو العزیز الحکیم، وہ اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ آگے کمال تخلیق باری تعالی، خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، نمبر ایک، پیدا کیا اللہ نے آسمان بغیر کسی ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو۔ ہم جب چھت بناتے ہیں کئی کئی ستون لگاتے ہیں، اور یہ اللہ نے چھت بنائی ہے بغیر کسی ستون کے، وہ کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی گویا آخرت کے لیے اور اسی طرح توحید کے لیے ایک دلیل ہے۔ نمبر دو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور ڈال دیے اس اللہ نے زمین میں بڑے بڑے پہاڑ کہ یہ زمین تمہیں لے کر کہیں ڈھلک ہی نہ پڑے۔ اور نمبر تین، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دیے زمین میں اللہ نے ہر طرف جو ہے یہ مختلف جانور، مختلف چوپائے۔ اور نمبر چار، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا اللہ نے آسمان سے پانی یعنی بارش۔ اور نمبر پانچ، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اب یہ اگائے اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے اجناس۔ فرمایا هَذَا خَلْقُ اللَّهِ، یہ تو مخلوق ہے اللہ کی، فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، ذرا مجھے دکھاؤ کہ کیا پیدا کیا ہے اللہ کے سوا دوسرے معبودوں نے۔ تو اگر کوئی اور بھی معبود ہے تو اس نے بھی کچھ پیدا کیا ہوگا، اس نے بھی کچھ بنایا ہوگا، تو دکھاؤ۔ تو کوئی نہیں ہے، ایسے من گھڑت باتیں ہیں ساری جن سے شرک کیا جاتا ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ فرمایا کہ یہ ظالم لوگ خود سری گمراہی میں پڑے ہیں۔ آگے اب دوسرا رکوع، ایک آیت میں حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ کا تعلق ہے، کیونکہ راجِ قول یہ کہ یہ نہ نبی تھے نہ کسی نبی کی دعوت ان تک آئی تھی، بس ایک حکیم اور دانا انسان تھے۔ یہاں حکیم وہ میڈیکل پریکٹس کرنے والا حکیم مراد نہیں ہے، یعنی ایک نہایت ذہین اور سمجھ بوجھ رکھنے والے انسان۔ تو ایک آیت میں ان کا تعارف ہے، باقی پورے رکوع میں 10 نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بچے کو کی۔ ان کے بارے میں موٹی موٹی بات سمجھ لیجئے، جو زیادہ راجِ قول یہ ہے کہ نہ نبی تھے نہ کسی نبی کی دعوت ان تک پہنچی تھی۔ البتہ ان کا زمانہ 1000 قبل مسیح کا بیان ہوتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہم اثر تھے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی تعلیمات ان تک نہیں پہنچی تھی۔ حبشہ کے رہنے والے تھے، یعنی افریقہ کے، اور نوبا نامی ایک گاؤں تھا جس میں یہ مقیم تھے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ پستہ قد تھا، چھوٹا قد، اور بڑھائی کا کام تھا، اور حبشی النسل تھے، یعنی بالکل کالے نسل کے، اور گاؤں میں رہنے والے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو آدمی کو مشہور کرے اور شہرت جو ہے اسے دے۔ تو ان کی شہرت کی وجہ کیا ہے؟ ان کی دانائی اور عقل مندی۔ تو آئیے اب ہم پڑھتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بے شک ہم نے عطا کی تھی حضرت لقمان کو حکمت، اور حکمت ایک بہت بڑی دولت ہے۔ ہم پہلے پڑھا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 269 میں، وہاں الفاظ تھے یُعْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ وَمَنْ يُعْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کسی کو اللہ نے حکمت عطا فرما دی اسے تو بہت ہی بڑی خیر عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ حکمت اور دانائی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اسے کہتے ہیں کہ عقل اور فطرت، یہ دونوں جب ساتھ ساتھ استعمال کیے جائیں تو حکمت حاصل ہوتی ہے۔ عقل اور منطق اگر استعمال کیا جائے تو فلسفہ حاصل ہوتا ہے۔ تو فطرت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے عقل کا استعمال کیا جائے تو فطرت، تو حکمت حاصل ہوتی ہے۔ حکمت کو کہا جاتا ہے باطنی بصیرت، جس سے چیزوں کی حقیقت دیکھی جا سکے۔ تو اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ تو اصل میں ایسی نظر اللہ سے مانگنی چاہیے کہ چیزوں کی حقیقت سمجھ آئے۔ باہر کا چمک دمک انسان کو متاثر کر دیتا ہے، اندر پتہ چلتا ہے بیکار چیز ہے۔ تو عقل مند اور دانا انسان وہ ہوتا ہے جو ظاہری چمک دمک سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ چیزوں کو پہچان لیتا ہے کہ حقیقت میں یہ کیسی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ اور یقیناً ہم نے عطا کی تھی لقمان کو حکمت، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انشکر للہ، کہ شکر کرو اللہ کا۔ اور شکر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے۔ وَمَنْ كَفَرْ، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سیلف سفیشینٹ ہے، غنی ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں۔ اور آپ سے آپ تعریف کیا ہے، غنی اسے کہتے ہیں جو کسی چیز کا محتاج نہ ہو۔ جبکہ آپ مخلوق کو دیکھیں گے کہ مخلوق میں چاہے کتنا ہی بڑا کوئی نہ کیوں نہ ہو، انبیاء کیوں نہ ہو، یا آپ کہیں بڑے سے بڑا فرشتہ، یہ بڑے سے بڑا جو ہے بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی چیزوں کا محتاج ہے۔ ایک بادشاہ کو بھی روٹی کی حاجت ہے، پانی کی حاجت ہے، سانس لینے کے لیے آکسیجن چاہیے، اس کی زندگی جو ہے ان ساری چیزوں کے بغیر ممکن نہیں ہے، تھک جاتا ہے، آرام چاہیے، نیند چاہیے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت نہیں، اس لیے اسے غنی کہا گیا۔ یہاں شکر بھی سمجھ لیجئے کہ شکر تصور النعمت و اظہار ہوا۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شکر کیا ہے؟ نعمت کا پاس کرنا، اس کا اظہار کرنا۔ تو اس لیے شکر کے تین درجے بیان ہوتے ہیں۔ ایک شکر بالقلب، یعنی نعمت کا احساس ہونا، جتنا نعمت کا صحیح احساس ہوگا اتنا ہی اس کا شکر صحیح طرح ادا کرنا ممکن ہوگا۔ اگر نعمت کا احساس ہی نہیں ہے تو شکر بھی آدمی صحیح ادا نہیں کر سکتا۔ تو احساس ہو کہ یہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے تو اس کی قدر بھی ہوگی، لیکن احساس ہی نہیں ہے تو اس کی قدر آدمی نہیں کر سکے گا۔ تو یہ پہلا درجہ ہوتا ہے شکر بالقلب۔ پھر دوسرا درجہ ہوتا ہے شکر باللسان، کہ زبان سے بھی شکر ادا کیا جائے، الحمدللہ بھی کہا جائے۔ اسی طرح تیسرا درجہ ہوتا ہے نعمت کا صحیح استعمال کرنا، جسے شکر بالجوارح کہتے ہیں۔ مثلا مثال اس طرح سے ہے کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو کوئی بہت قیمتی کتاب لا کے دی، تو شکر بالقلب کیا ہے؟ دل میں احساس ہو کہ والد صاحب نے بہت قیمتی تحفہ دیا۔ پھر شکر باللسان کیا ہے؟ کہ والد صاحب سے کہا جائے کہ ابا جی آپ نے بہت ہی اچھا تحفہ دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ تو یہ شکر باللسان ہے۔ لیکن اب بچہ کرتا یہ، برگر کھایا اور ایک صفحہ پھاڑا، اس کتاب کا ہاتھ صاف کیا اور پھینک دیا، تو یہ شکر ہے کتاب کا؟ تو یہ بھی اصل میں ناشکری ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال نہ کرنا یہ بھی ناشکری میں آتا ہے۔ شکر تو یہ تھا کہ وہ کتاب کو پڑھتا اور اس میں جو علم و حکمت کے موتی تھے اس سے فیض یاب ہو، لیکن نعمت کا صحیح استعمال نہ کرنا یہ بھی ناشکری میں آ جاتا ہے، یہی حال ہمارا ہے۔ تو قرآن کی فریاد بڑی مشہور نظم ہے مولانا ماہر قادری رحم اللہ کی، وہ کہتے ہیں کہ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے، پھر پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جس طرح سے طوطا مینا کو چند بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، ایسے بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، یوں بھی ستایا جاتا ہوں، کس اس میں میری دھوم نہیں، اور بہرحال میں بھول رہا ہوں آخری شعر، لیکن میں یوں بھی تنہا رہتا ہوں، مجھ سے بھی کوئی مظلوم نہیں۔ تو چند شعر میں نے آپ کو سنائے اس کے، تو یہ حال ہے کیونکہ ہمیں ادراک نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس لیے اس کا وہ حق ادا نہیں کر پائیں گے جو قرآن کا حق ادا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلا درجہ نعمت کی پہچان ہے، اس کی قدر ہے۔ اس لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ حضرت لقمان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی تھی، اور حکمت کا نتیجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو پھر فائدہ پہنچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا ذکر قرآن میں کر دیا، رہتی دنیا تک لوگ ان کا ذکر کرتے رہیں گے اور اس سورت کو پڑھتے رہیں گے۔ اب آگے ان کی جو ہے نصیحتیں آ رہی ہیں اپنے بیٹے کو، فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جبکہ کہا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے جبکہ وہ اسے نصیحت فرما رہے تھے۔ اس میں کئی تاکیدی اسلوب جمع ہو گئے، ایک تو باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے، دوسرا نصیحت کر رہا ہے۔ اب بعض لوگوں کی رائے ہے کہ یہ وصیت ہے موت سے پہلے کی، تو وہ تو بہت ہی خاص بات ہوتی ہے جو آدمی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک دنیا دار آدمی جس نے دنیا میں بہت کچھ کمایا ہوتا ہے، موت کے وقت بچے کو کیا نصیحت کرے گا، اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے بیٹا میرے یہ 5-6 ہڈن اکاؤنٹس ہیں جو کسی کو نہیں معلوم، فلاں فلاں بینک میں لاکرز ہیں، فلاں فلاں آدمی کو میں نے اتنا اتنا پیسہ دیا ہوا ہے، فلاں فلاں بزنس میں اتنا مال لگایا ہوا ہے، اس کی ساری زندگی کی کمائی ہوتی ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ایک نہایت حکیم اور دانا انسان کیا بتا رہا ہے اپنے بچے کو، اس کی ساری زندگی کی کمائی کیا ہے۔ تو پہلی نصیحت وہ اپنے بچے کو کریں، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حکمت اور دانائی کا تقاضا ہے جو سب سے بڑا محسن ہے اس کی قدر کی جائے، اسے ناراض نہ کیا جائے، اس کی ناقدری نہ کی جائے، اور شرک کرنے والوں سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم پڑھا ہے سورہ نساء میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ہرگز شرک کو معاف نہیں کریں گے، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے، تو ناقابل معافی جرم ہے یہ شرک۔ تو انہوں نے پہلی نصیحت اپنے بچے کو یہی کی۔ اب درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحتیں روک کر انسان کو خود نصیحت فرمائی، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو والدین سے متعلق۔ تو ان کی نصیحتوں میں یہ کمی تھی، ظاہر ایک شریف آدمی اپنے حق کو نہیں جتاتا بیٹے پر، تو اللہ تعالیٰ نے اسے پورا کیا، اور قرآن میں کم از کم 5 مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کا ذکر فرمایا، تو اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا ذکر کیا، فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین سے جو ہے سلوک کا حکم فرمایا، حملت امہ وہنن علی وہن، اب والدہ کی خدمات گنائی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر، ایک حمل کی تکلیف، دوسری وضع حمل کی تکلیف۔ نمبر 2، وفصالہ فی عامین، اور پھر اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 برسوں میں، پیدائش کے بعد بھی ماں کی چھٹی نہیں ہو جاتی، اب 2 سال تک دودھ پلاؤ، اور ابتدائی عمر بچے کی جب ہوتی ہے تو والدہ گہری نیند سو بھی نہیں پاتی، ہر وقت بچے کی فکر لگی ہوئی ہوتی ہے، بس آنکھ لگتی ہے اور ذرا سی ایوں کی بچے نے اور آنکھ کھل گئی، ہوشیار نیند سو رہی ہوتی ہے ماں، تو کتنی بڑی اس کی خدمت ہے۔ فرمایا انشکر لی ولی والدیک، اور شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا۔ اللہ حق بیان کرنے میں نہیں جھجکتے، والدین کے حقوق تو بیان ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلے میرا شکر ادا کرو، والدین سے تو صرف پیدا ہوئے، بنایا کس نے، ہاتھ پاؤں کس نے دیے، آنکھ کس نے بنائی، ناک کس نے دی ہے، ये देखने सुनने बोलने समझने की सलाहियतें किसने बख्शी हैं? तो वालदैन से कई गुना बढ़कर एहसान किसका है? अल्लाह का है। वालदा की छाती में तुम्हारी खुराक किसने डाल दी? बाप को तुम्हारे लिए मेहनत करने का जज्बा किसने उसके दिल में डाल दिया? ये शफ़क़त और मोहब्बत वालदैन के दिल में किसने डाल दी? अल्लाह ने डाली। इसलिए कहा कि शुक्र करो मेरा, और फिर साथ ही कहा और अपने वालदैन का भी, इलैया अलमसीह, फिर मेरी तरफ तुम्हें लौट कर आना है। अब शिरकिया हुक्म अगर वालदैन दे तो उनकी इताअत नहीं होगी। फरमाया वइन जाहदा का अला अन तुशरिका भी, और अगर वो दोनों जिहाद करें तुम्हारे साथ कि तुम मेरे साथ किसी को शरीक ठहराओ, मा लैसा लका बिही इल्म, जिसका तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं, और कोई इल्म है ही नहीं शिर्क के लिए, क्योंकि अल्लाह का शरीक कोई है ही नहीं इस कायनात में। फरमाया फला तो तेहुमा, तो हरगिज़ उन दोनों का कहना ना मानना। वसाहिब हुमा फिर दुनिया मारूफा, अलबत्ता दुनिया में उनके साथ भले तरीके से ज़िंदगी गुजारना। खुदा ना खास्ता वालदैन काफिर हों, मुशरिक हों, गुनाहगार हों, फिर भी उनका हक़ खिदमत जो है बरकरार रहता है। हाँ, हक़ इताअत साकित हो जाता है जैसे ही वो गुनाह का हुक्म देते हैं, शिर्क का हुक्म देते हैं, अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म देते हैं, तो उनका हक़ इताअत ख़त्म हो जाता है, अलबत्ता हक़ खिदमत ख़त्म नहीं होता। चाहे वो कितने भी गुनाहगार हों, फासिक हों, फाजिर हों, फिर भी अल्लाह हुक्म दे रहा है कि उनके साथ दुनिया में भले तरीके से ज़िंदगी गुजारो, उनकी खिदमत करो। वत्तबे सबील मन अनाबा इलैया, और इत्तबा करो उस शख्स के रास्ते की जो मेरी तरफ़ बुलाता है। सुम्मा इलैया मर्जिउकुम, फिर मेरी तरफ तुम सब ने लौट कर आना है। फ़ौनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा जो कुछ तुम करते रहे। तो अगर वालदैन के हकूक़ और अल्लाह के हकूक़ टकराने लगे आपस में, यानी किसकी बात मानी जाए, तो हम अगर अल्लाह के मुकाबले में वालदैन की बात मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये शिर्क फिल इताअत है। सबसे ज़्यादा इताअत किसकी होगी? अल्लाह की होगी। बाकी सबकी इताअत अल्लाह की इताअत से नीचे नीचे होगा। तो यहाँ पर मना कर दिया गया। अब आइए दोबारा से अब हज़रत लुक़मान की नसीहतें शुरू हो रही हैं। तो दूसरी नसीहत उन्होंने अपने बच्चे को की, पहली नसीहत थी कि बेटा शिर्क ना करना, ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है, यह हिकमत के ख़िलाफ़ है। और दूसरी नसीहत वो कर रहे हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकू मिसक़ाल हब्बतिन मिन खरदल, ए मेरे बेटे अगरचे वो हो कोई बात या कोई अमल राई के दाने के बराबर ही, कोई छोटी से छोटी नेकी हो या बहुत ही मामूली सा गुना हो, तो और फरमाया अब उसके असबाब इख्फा भी हैं कि वो छुपा हुआ भी हो अमल। नंबर एक तो ये कि राई के दाने के बराबर। नंबर दो फतकुन फी सखरा, फिर वो अमल किया गया हो पत्थरों में कहीं, औ फिस समावात या फिर आसमानों में, औ फिल अर्द या फिर ज़मीन पर, या अति बिहल्ला, अल्लाह उस छोटे से छोटे अमल को भी ले आएगा। और क्यों ले आएगा? इन अल्लाह लतीफ़ खबीर, बेशक अल्लाह बहुत बारीक बीन और हर शय से बाखबर है, कोई चीज़ उससे छुपी हुई नहीं है। इसलिए तुम्हारा छोटे से छोटा अमल भी अल्लाह क़्यामत के दिन लाहाज़िर करेगा। तो हिकमत और दानाई का दूसरा तकाजा क्या है? कि इंसान ये बात याद रखे कि इंसानी आमाल महफूज हैं और अल्लाह ताला क़्यामत के दिन उसके आमाल ले आएगा, वो नतीजा खेज होंगे। तो अज़ मुकाफ़ात अमल गाफिल मशो, गंदम अज़ गंदम बरो या जौज़ा जौ। फिर तीसरी नसीहत उन्होंने की, या बुनैया अक़िम अस्सलाह, ऐ मेरे बच्चे अल्लाह से लॉ लगाए रखो। किसी नबी की दावत तो पहुँची नहीं, इसलिए अक्सर मुफसरीन कहते हैं यहाँ नमाज से मुराद ये नमाज नहीं है, बल्कि नमाज का मतलब होता है लॉ लगाना, इकबाल इला शय, इकदाम इला शय, किसी से रुख करना, किसी से बढ़ना, किसी से दुआ करना। तो वो बता रहे हैं कि हिकमत और दानाई का तकाजा ये है कि जो सबसे बड़ा मोहसिन है उससे एक ताल्लुक़ कायम रहे, उससे ताल्लुक़ बरकरार रहे। वो कैसे रहेगा? अल्लाह से लॉ लगा कर रहेगा। और नंबर चार वामुर बिल मारूफ, और ए मेरे बच्चे भलाई का हुक्म दो। हिकमत और दानाई का तकाजा ये है कि भलाइयों को आम किया जाए। जब माशरे में भलाई आम होगी तो ये भलाई के असरात हम तक भी पहुँचेंगे। एक मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक गरीब आदमी ने जो है वो बकरी ज़बह की, और जो है या उसे किसी ने हदीयतन बकरी की सिरी दी तोहफे में, उसने अपने गरीब पड़ोस को दे दी। उस आदमी ने सोचा कि मुझसे ज़्यादा गरीब यह आदमी है, उसने तीसरे को दे दी, तीसरे ने चौथे को दे दी, चौथे ने पाँचवें को दे दी, पाँचवें ने छठे को दी, छठे ने दोबारा इसे दे दी जहाँ से शुरू हुई। तो असल में अगर माशरा नेकी का हो तो ये खैर और भलाई बिलाखिर हमारे घर तक भी आएगी। तो हम अगर दूसरों के साथ नेकियां कर रहे हैं और माशरे में नेकियों को परवरिश दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो नेकियों के अच्छे असरात बिलाखिर हम तक भी पहुँचेंगे। تو حکمت اور دانائی کا تقاضا ہے کہ نیکیوں کا حکم دیا جائے۔ اسی طرح پانچویں نصیحت انہوں نے بچے کو کی، ونہا عن المنکر، اور میرے بچے برائیوں سے منع کر۔ اب آپ دیکھیں ہمارے گھر سے 10 مکان آگے ایک گھر جل رہا ہے، ہم کیا جلتا رہے، ہمیں کیا، ہمارا گھر تو محفوظ ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ آگ آٹھویں گھر تک آئے گی، ساتویں تک، پانچویں تک، چوتھے تک، تیسرے تک، اور ایک دن ہوگا ہمارا گھر جل رہا ہوگا۔ تو اس لیے حکمت اور دانائی کا تقاضا ہے کہ معاشرے سے برائیوں کو مٹایا جائے۔ اگر ہم برائیوں کو مٹائیں گے نہیں تو یہ نہ خیال کریں گے ہم محفوظ رہیں گے، ہم پر ان کے برے اثرات آئیں گے۔ ایک دن ہمارے اپنی اولادیں، ہمارے اپنے گھر والے اس برائی کے کا جو ہے بھگت رہے ہوں گے وبال۔ اس لیے حکمت اور دانائی کا تقاضا ہے کہ برائیوں سے منع کیا جائے۔ اور چھٹی نصیحت انہوں نے کی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اے میرے بچے صبر کر اس پر جو تجھ پر بیتے۔ یہ لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانا اور خصوصاً برائی سے منع کرنا یہ آسان کام نہیں، لوگ ناراض ہوں گے، تم پر تکلیفیں آئیں گی، تمہیں برا بھلا کہا جائے گا، لیکن حکمت اور دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ ان مصائب کو برداشت کرو۔ اگر تم نے مصائب کے آنے پر نیکی کا کام چھوڑ دیا، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا، تو اس کا نقصان ہوگا معاشرے میں۔ اس لیے حکمت اور دانائی کا تقاضا ہے کہ آدمی صبر پر جمع رہے۔ فرمایا اِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے برائی کو منع کرنا، اس پر صبر کرنا۔ پھر ساتویں نصیحت آ رہی ہے، وَلَا تُسَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور اے میرے بچے نہ پھلاؤ اپنے گال کو لوگوں کے لیے۔ اور یہ ساعر جو ہے یہ اصل میں بلکہ کہا کہ اپنا جو ہے گال پھلا لینا یا منہ موڑ لینا، اس کا جو ہے معنی کیا جاتا ہے۔ یہ اونٹ کے گردن کی موڑوں کی ایک بیماری تھی، آپ کہیں کہ اس کا موڑا ٹیڑھا ہو جاتا تھا تو اس کا سر بھی ایک طرف کو مڑ جاتا تھا، پھر سیدھا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو وہی الفاظ یہاں استعمال کیے گئے ہیں، اصل میں یہ علامت ہے تکبر کی۔ ایک متکبر آدمی وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتا، سلام آپ کو کر رہا ہوگا، دیکھ ادھر رہا ہوگا، تو وہ پورا رخ کر کے اور کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اپنی گردن ٹیڑھی رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ حکمت اور دانائی کے خلاف ہے، آدمی اپنی اوقات پہچانے۔ وہ اللہ کا عاجز مخلوق ہے، اللہ کا عاجز غلام ہے، تو غلام کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اترائے اور تکبر کرے۔ تو کہہ رہے ہیں حکمت اور دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ تم گال نہ پھلاؤ، لوگوں سے بے رخی سے پیش نہ ہو۔ اور نمبر آٹھ، ولا تمشی فی الارض مرحا، مت چلو زمین پر اکڑتے ہوئے۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اور بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی متکبر اور شیخی خورے کو۔ یہ مختال کا لفظ خیل سے نکلا ہے، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، اور گھوڑے اور باقی چوپایوں میں آپ دیکھیں گے فرق ہے۔ گھوڑے کا سر تنا ہوا ہوتا ہے، اس سر اوپر کھڑا ہوا ہوتا ہے، باقی آپ بیل کو دیکھ لیں، گائے کو، بکری کو، دمبے کو دیکھ لیں، ان کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح گھوڑے کا سینہ تنا ہوا ہوتا ہے، بڑے تملق سے ایک ایک قدم اوپر وہ آگے بڑھا کر بڑے تملق سے چلتا ہے۔ تو کہا کہ اپنے آپ کو کچھ اونچا نہ سمجھو، بلکہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اللہ کی دین، اس پر فخر کرنا، اس پر اترانا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اسی طرح نویں نصیحت انہوں نے کی، وقصد فی مشیق، اور جو ہے وہ میانہ روی اختیار کرو اپنی چال میں۔ اور اس سے مراد کیا، پوری زندگی میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ ضرورت پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یعنی اسراف کرنا، یا غیر ضروری چیزوں میں مال خرچ کرنا، تبذیر کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اسی طرح ضرورت پر بھی خرچ نہ کرنا، بخل کرنا، یہ بھی پسند نہیں۔ تو اعتدال کی روش اختیار کی جائے۔ اسی ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنا بہتر ہے یعنی خوشحالی میں اعتدال کرنا، اور کتنا عمدہ ہے تنگ دستی میں اعتدال کرنا، اور کتنا عمدہ ہے نفل عبادات میں اعتدال کرنا۔ یعنی یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ اللہ نے بہت دیا تو بس لٹا دیا فوراً، اور پھر بعد میں رو رہا ہے کہ میرے اتنے پیسے تھے سب خرچ ہو گئے، اب خود لوگوں سے مانگ رہا ہے، یہ بھی پسندیدہ نہیں۔ اور اسی طرح بخل کرنا بھی پسندیدہ نہیں ہے، دیا بہت ہے اللہ نے اور استعمال ہی نہیں ہو رہا۔ یہ اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں، فقیر نہیں مری پتہ چلا کروڑوں روپے جو ہے نکلا ہے، بھائی اتنے پیسے تھے تو مانگنے کی ضرورت کیا تھی، اس طرح جو ہے اتنی مصیبت میں زندگی گزارنے کی ضرورت کیا تھی، اللہ نے نعمتیں دی تھی ان کا استعمال کر۔ تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اعتدال ہونا چاہیے چیزوں۔ رمضانوں میں بڑی عبادت اور عید آئی نہیں اور ساری عبادات ختم، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فرائض تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، نفل عبادت بھی ایسی ہونی چاہیے، تھوڑی ہو لیکن مستقل ہو۔ رمضانوں ہی سے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں، اپنا ایک نصاب بنا لیں کہ میں روز یہ قرآن اتنا پڑھا کروں گا، اور رمضان ہی میں ایسا وقت لے لیں جو آپ بعد میں بھی اسے کنٹینیو کر سکیں اور پھر اسے مستقل رکھیں. تو یہاں حضرت لقمان جو ہے وصیت کر رہے ہیں کہ میانہ روی اختیار کرو اپنی زندگی میں. اور دسویں اور آخری نصیحت, وغزز من صوتک, اور اپنی آواز کو پس رکھو. ان انکر الاصوات لا صوت الحمیر, بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. تو یہ بلند آواز پسند نہیں ہوتی, اور آدمی بلند آواز کب نکالتا ہے؟ خصوصاً جب آرگیو ہو رہا ہو اور آرگیومنٹ میں اس کے پاس دلائل نہ ہو, مخالفت میں کوئی وزنی بات کہہ دی جائے تو غصے میں بولتا ہے آدمی, زور سے آواز نکالتا ہے تاکہ دوسرے آدمی کو دبایا جا سکے. تو یہاں حضرت لقمان منع کر رہے ہیں کہ یہ بھی حکمت کے خلاف ہے. اور حکمت یہ ہے کہ جو صحیح بات ہے اسے قبول کیا جائے. اگر تمہارے پاس دلائل کمزور ہیں تو جو مضبوط دلائل ہیں انہیں قبول کرو, اور کمزور دلائل کو اپنی زور کی آواز نکال کر دبانے کی کوشش نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی نصیحت تھی شرک بہت بڑی ناانصافی ہے, اور دوسری نصیحت تھی کہ والدین, یہ اللہ کی طرف سے نصیحت آئی کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو, اور اگر وہ کفر کا حکم دیں, نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی بات نہ مانو لیکن ان کی خدمت کرتے رہو. اور دوسری نصیحت کی تھی حضرت لقمان نے کہ انسانی اعمال محفوظ ہیں, ان کا نتیجہ نکل کر رہے گا, معمولی سی نیکی کو معمولی نہ جانو اور ہلکے سے گناہ کو ہلکا نہ سمجھو, ان کا نتیجہ نکلے گا, یہ تلیں گے قیامت کے دن. اور تیسری بات کی کہ اللہ سے لو لگائے رکھو, اللہ سے اپنا تعلق منقطع نہ کرو. چوتھی نصیحت بھلائی کو پھیلاؤ. پانچویں نصیحت برائی کا سدے باب کرو. چھٹی مصائب پر صبر کرو. ساتویں نصیحت بے رخی مت برتو, لوگوں سے پورا ان کی طرف متوجہ ہو کر خوش اخلاقی سے جو ہے معاملہ کرو. اور نمبر آٹھ تکبر مت کرو. اور نمبر نو زندگی میں میانہ روی اختیار کرو. اور دسویں نصیحت کہ اپنی آواز کو پست رکھو, بلا وجہ میں چیخ کر ڈانٹ کر بات کرنا پسندیدہ نہیں. آگے پھر ترغیب ایمان ہے. الم ترو ان اللہ سخر لکم, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے, ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں, و اسبغ علیکم نعمہ, اور پوری کر دی اس نے تم پر اپنی نعمتیں, ظاہرتوں و باطنا, ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمتیں بھی, و من الناس من یجادل فی اللہ, اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں, بغیر علم ولا ہدا ولا کتاب منیر, نہ تو کوئی علم ہوتا ہے ان کے پاس, نہ ہدایت ہوتی ہے, اور نہ ہی کوئی واضح روشن کتاب ہوتی ہے جس میں شرک کے لیے کوئی دلائل ہو, بس ایسی من گھڑت باتوں میں الجھتے ہیں کہ نہیں اللہ کے ساتھ بھی اور بھی جو ہے وہ شریک ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آگے شرک کی دلیل بیان ہو رہی ہے جو اکثر و بیشتر مشرق دیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا, اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ پیروی کرو, مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا, قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا, اس کا وہ جواب دیتے ہیں کہ بلکہ ہم تو پیروی کریں گے, مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, اس طریقے کی جس پر ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو. تو یہ آبا پرستی اور یہ اپنی جو ہے اپنے بزرگوں کے طریقوں کو پر چلنا, خواب و غلط ہی کیوں نہ ہو, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے, یہ کوئی مناسب دلیل نہیں ہے, اس لیے مذمت کی جا رہی ہے. اولو کان الشیطان یدعوہم, کیا اگر شیطان بلاتا رہا انہیں, الی عذاب السعیر, یعنی جہنم کے عذاب کی طرف, تو کیا پھر بھی تم پیروی کرو گے اپنے بزرگوں کی, حالانکہ ان کے طریقے غلط ہوں اور شیطان نے انہیں گمراہ کیا ہوا. تو یا تو بزرگوں ابراہیم علیہ السلام جیسے, اسماعیل علیہ السلام جیسے, پھر تو پیروی کرو, لیکن اگر بزرگ جو ہے صحیح رستے پر نہیں ہیں تو ان کی پیروی کوئی دلیل نہیں ہے. پیروی کرنی چاہیے جو اللہ نے نازل کیا, قرآن اور سنت, اس کی پیروی ہونی چاہیے. اب آگے موحد ایک اللہ کو ماننے والے کے لیے بشارت آ رہی ہے. فرمایا وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ, اور جو جھکا دے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے, وَهُوَ مُحْسِن, اور پھر ہو بھی نیکوکار, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, تو اس نے تو پکڑ لیا ہے ایک بہت ہی مضبوط رسی کو, وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کا بالآخر انجام پانا ہے. تو اصل میں جس نے اللہ کو پکڑ لیا, اللہ کو تھام لیا, یا آپ کہیں کہ اللہ کی رسی کو تھام لیا, تو اس سے مضبوط سہارا نہیں. جامع ترمذی میں روایت موجود ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا حبل اللہ المتین, یہ قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی. تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن کو مضبوطی سے کیسے تھاما جائے, اس کے حقوق ادا کر کے. یہ مان کر کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور پھر روزانہ وقت نکال کر اسے پڑھ کر، اور پھر اسے سمجھ کر کہ اس میں اللہ نے کہا کیا، پھر اس پر عمل کر کے کہ جیسا اللہ چاہتے ہیں ویسے ہم بن جائیں، اور پھر اسے چہار دھانگے عالم میں لوگوں تک پہنچا کر کہ یہ اللہ کا پیغام تمام انسانوں کے لیے، جو یہ کام کر رہا ہے وہ اصل میں اس رسی سے چمٹا ہوا ہے، اور اسی کے لیے پھر اجتماعیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے جہاں یہ کام نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. انذار برائے کفار بھی آ رہا ہے، کفار کو ڈرایا جا رہا ہے. ومن کفرا، اور جو کوئی کفر کرتا ہے، فلا یحزنک کفرہ، بس نہ غمگین کرے اے نبی آپ کو اس کا کفر. الینا مرجعہم، ہماری طرف ان سب نے لوٹ کر آنا ہے. فننبئہم بما عملوا، اور پھر ہم بتا دیں گے ان کو جو کچھ وہ عمل کرتے رہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے. نمتعہم قلیلا، اور انجام کیا ہے کہ ہم دیں گے انہیں جو ہے مال و متع اس دنیا کا تھوڑے عرصے کے لیے. ثم نسترهم، اور پھر ہم ڈھیل دیں گے ان کو. الی عذاب غلیظ، ایک نہایت سخت عذاب کی طرف. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم تو نافرمان ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن پھر بھی بہت نعمتیں مل رہی ہیں. یہ نعمتیں اللہ کی ڈھیل ہیں، پھر اللہ گرفت فرما لیتا ہے، پھر جو ہے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا نافرمان آدمی. اب کئی جو ہے توحید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی کئی صفات کا ذکر آ رہا ہے. کمال تخلیق باری تعالیٰ سب سے پہلے. ولئن سألتهم، اور اگر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، لیقولن اللہ، تو یقیناً کہیں گے اللہ ہی نے. قل الحمد للہ، تو آپ کہہ دیجئے کل شکر و کل تعریف تو اللہ ہی کے لیے. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے جانتے نہیں. للہ ما فی السماوات والارض، اب کمال ملکیت باری تعالیٰ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں. ان اللہ هو الغنی الحمید، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، اور وہی آپ سے آپ تعریف کیا ہوا ہے. ولو انا ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اور جو کچھ زمین میں ہے درخت، اگر وہ بن جائیں سب کے سب قلم. والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور سمندر سیاہی بن جائے، اور پھر اس ایک سمندر کی مدد کریں باقی سات سمندر بھی، تو سارے درخت جو زمین پر ہیں وہ قلم بن جائیں اور سات سمندر سیاہی بن جائیں. فرمایا ما نفدت کلمات اللہ، تو بھی ختم نہیں ہوں گے کلمات اللہ کے. ان اللہ عزیز حکیم، اور بے شک اللہ زبردست ہیں کمال حکمت والے. ما خلقکم ولا بعثکم، اب جو ہے اللہ کی قدرت کی مثال آ رہی ہے، اور تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ زندہ کرنا. الا کا نفس واحدہ، مگر ایسے ہی ہے جیسے ایک جان کا، جیسے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا ایک جان کو، اسی طرح تم سب کے سب انسانوں کو پیدا کر دینا اور پھر موت کے بعد دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرنا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کو اللہ نے کر لیا. ان اللہ سمیع و بصیر، بے شک اللہ سب کچھ سننے والے، سب کچھ دیکھنے والے. اب کمال قدرت باری تعالیٰ کا ذکر. الم ترى ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ پرول آتا ہے رات کو دن میں. ویولج النہار فی اللیل، اور وہ پرول آتا ہے دن کو رات میں. وسخر الشمس والقمر، اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو. کل یجری الى اجل مسمى، اور ہر ایک چل رہا ہے ایک مقررہ وقت پر. وان اللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے. جو اللہ اس پوری کائنات کا نظام چلائے ہوئے، اس کے ایک ایک ذرے سے واقف ہے، ہر چیز اس کے اذن سے، اس کی اجازت سے ہو رہی ہے، تو وہ اللہ کیا تمہارے اعمال سے بے خبر ہوگا؟ اسے نہیں پتا تم کیا کر رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو، کیا نیت اور ارادے؟ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. آگے شرک کی نفی کی جا رہی ہے. ذالک بان اللہ هو الحق، اور یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور وہ جس کو وہ اس اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہی باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ ہی اعلیٰ شان والا اور کبریائی کے لائق ہے. اللہ کی قدرت کی مثال دی جا رہی ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ فُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کشتی جو چلتی ہے سمندر میں. بِنِعْمَتِ اللَّهِ، وہ اللہ کے فضل سے چلتی ہے. لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، تاکہ وہ دکھائے اللہ تمہیں اپنی قدرت کے نشان. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، آپ 5 روپے کا سکہ رکھیں وہ ڈوب جاتا ہے، اور اتنی بڑا جہاز جس نے کئی कंटेनर अपने ऊपर रखे हुए, हज़ारों कंटेनर होते हैं, टनों वजनी जहाज़ वो चल रहा है समंदर के ऊपर, वो नहीं नीचे डूब रहा। तो भाई ये किसकी कुदरत से चल रहा है? ये अल्लाह ताला की कुदरत है। इन नफी ज़ालिका ला आयात, और बेशक इन सब में जो है वो निशानियाँ हैं, लेकिन किसके लिए? लिकुल्ली सब्बारिन शकूर, यानी हर सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले के लिए। इंसान की नाशुक्री का भी बयान है। वैज़ा गशियाहुम मौजुन कज़ुलल, और जब ढांप लिया करती है किसी, यानी उन्हें जो है मौजे साहिबान की तरह, अब समंदर में कश्ती में ऊंची ऊंची मौजें आ रही और अब चारों तरफ से जो है मौजों में घिरे हुए, दावुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, तो वो पुकारते हैं उस अल्लाह को खालिस करते हुए अपनी इताअत। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर, फिर जब वो अल्लाह निजात देता है उन्हें खुश्की तक, फमिनहुम मुख्तसिद, तो उनमें से तो कुछ ही लोग हैं उनमें से जो अदल पर कायम रहते हैं। वमा यजहदू बि आयातिना, और नहीं इनकार करते हमारी आयात का, इल्ला कुल्लुन खत्तारिन कफूर, मगर हर एक जो आप कहें खत्तार कहते हैं गद्दार को, और कफूर नाशुक्रे को, तो कम लोग होते हैं जो फिर बाद में भी अल्लाह का शुक्र करते हैं, उसकी आयात का इनकार नहीं करते, वरना अक्सर लोग फिर अल्लाह से बगावत करते हैं, भूल जाते हैं कि हमने मुसीबत में अल्लाह को पुकारा था, और इसी तरह अल्लाह ने जो निजात दी उसकी नाशुक्री करते हैं। आगे तरगीब दिलाई जा रही है खुशू और तकवा इख्तियार करने की। पहले कैफियत बयान हो रही है क़यामत की। फरमाया या यूहन्नास, ए लोगों, इत्तकू रब्बकुम, तकवा इख्तियार करो अपने रब का, वख्शौ यौमा, और डरते रहो उस दिन से, ला यज़ी वालिदुन अव वलदी, नहीं कायम आएगा कोई बाप किसी बेटे के। आज तो बाप बेटे की बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है, बाप चाहता है उसका बेटा उससे भी आगे निकल जाए, खुशी होती है बच्चों को अपने से आगे बढ़ता हुआ देखता है, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क़यामत के दिन कोई बाप अपने बेटे के काम आने वाला नहीं। वला मौलूदुन हुआ जाजिन अम वालिद ही शैया, और ना ही कोई लड़का ही काम आएगा अपने बाप के कुछ भी। इन्ना वादल्लाहि हक़, और बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। फ़ला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, देखो तुम्हें धोखे में ना डाल दे दुनिया की ज़िंदगी। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और देखो तुम्हें धोखे में ना डाल दे अल्लाह के बारे में बहुत बड़ा धोखेबाज यानी शैतान। तो दुनिया की ज़िंदगी का धोखा क्या है कि इंसान इस ज़िंदगी में मगन होकर अल्लाह को भुला दे, आखरत को भुला दे, यहाँ के दो पैसे का फ़ायदा उसे कामयाबी नज़र आने लगे, और यहाँ की ज़रा सी तंगी तकलीफ उसे नाकामी नज़र आने लगे, यानी दुनिया की कामयाबी को असल कामयाबी और दुनिया के नुकसान को असल नुकसान समझने लगे, तो यही असल में दुनिया का धोखा। और शैतान क्या धोखा देता है? वो अल्लाह ताला की एक तरह की सिफात पर भरोसा दिला देता है, अल्लाह तो बस बख्शने ही वाला है, वो तो बस माफ़ी के बहाने देखता है, अल्लाह तो 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है, तो माँ कहाँ पसंद करती है अपने बेटे को जहन्नुम में जो है उसका बेटा आग में जले, तो कैसे मुमकिन है? तो मौलवी ऐसे ही डराते। तो ये शैतान का धोखा है भाई, अल्लाह की दोनों सिफात सामने रहनी चाहिए, अल्लाह रहम करने वाला भी है, गफ़ार भी है, लेकिन वो ज़ुंतकाम भी है, बदला लेने वाला, शदीदुल अज़ाब भी है, बहुत शदीद अज़ाब देने वाला, सरीउल हिसाब भी है, बहुत जल्द हिसाब लेने वाला। तो ये दोनों सिफात जो है सामने रखनी ज़रूरी है। आखिर में फिर कमाल इल्म बारी ताला के ज़िक्र पर सूरत का इख्तिताम होता है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गैब की 5 कुंजियाँ हैं जिन्हें अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, और फिर ये आयत जो है वो तिलावत फरमाई। तो फरमाया, नंबर 1, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, बेशक अल्लाह ही के पास है क़्यामत का इल्म, तो ये इल्म वो है जो और कोई नहीं जानता, अल्लाह ही को मालूम है क़्यामत कब आएगी, और ये तो इल्म ऐसा है जो फरिश्ते भी नहीं जानते, अम्बिया भी नहीं जानते, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम। नंबर 2, वयुनज़्ज़िलुल गैस, और वो नाजिल करता है बारिश, तो आसार से तो इंसान पहचानता है कि शायद बारिश हो जाए, लेकिन होगी नहीं होगी ये किसी इंसान को नहीं पता, ये अल्लाह ही जानता है कि होगी। ये जो मौसमियात वाले हैं ये भी जो हवाओं से और बादलों की हरकत से अंदाज़े लगाते हैं बस, कि कल तक ये बादलों की क्या पोजीशन हो जाएगी, हवाओं का क्या तनासब होगा, और जो है बुखारात की क्या कैफियत है, और इससे अंदाज़ा लगाते हैं बारिश होगी नहीं होगी, वरना हकीकी इल्म अल्लाह के पास है। वयालमो माफिल अरहाम, नंबर 3, अब अल्लाह जानता है जो कुछ पेटों के अंदर है, रहमों के अंदर है। तो अब लोग कहते हैं अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड से भी
ایک عرصے میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ میل ہے فیمیل ہے بچہ. اور اس میں صرف یہی نہیں کہ جنس ہی معلوم ہو بلکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ نیکوکار ہوگا بدکار ہوگا, یہ جنتی ہوگا جہنمی ہوگا, اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا, بہت ساری چیزیں اور بھی تو ہیں. صرف الٹرا ساؤنڈ سے اس کی جنس بتا دینا ہی تو اصل کام نہیں, اور وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہی ہوتا ہے. شروع کے دنوں میں تو الٹرا ساؤنڈ سے بھی نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ رحم کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی. اسی طرح نمبر چار, وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کیا کام کرے گا کل. تو کل کیا کون کیا کرے گا یہ کسی کو نہیں معلوم. ارادے تو ہم کرتے ہیں کل میں یہ کر لوں گا یہ کر لوں گا, لیکن ہمیں کبھی یوں نہیں دعویٰ کرنا چاہیے, ہمیں ہمیشہ انشاءاللہ کہنا چاہیے اگر اللہ نے چاہا, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کل کیا ہوگا, صرف اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کل کون کیا کرے گا. اور نمبر پانچ, وما تدری نفس, اور کوئی جان نہیں جانتی, بے ائی ارزن تموت, کہ کس زمین پہ وہ مرے گا یا مرے گی وہ جان. ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والے ہر چیز سے باخبر ہیں. مفسرین نے یہاں پر واقعہ لکھا ہے, تفسیر مظہری میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص بیٹھا تھا اور حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی موجود تھے, وہ غور سے اس شخص کو دیکھ رہے تھے. وہ شخص بڑا گھبرا رہا تھا کہ موت کے فرشتے ملک الموت یہ مجھے بار بار دیکھ رہے ہیں. اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ فلاں فلاں دور دراز علاقے میں مجھے پہنچا دیں. اس کے حکم پر ہوا کو حکم دیا گیا, اسے وہاں پہنچا دیا گیا. چند دنوں بعد پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئے تو انہیں یاد آیا, پوچھا کہ بھئی وہ کیا معاملہ تھا, آپ کیوں اس شخص کو اس طرح غور سے گھور رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اب تھوڑی وقت بعد اس کی جان فلاں جگہ سے قبض کرنا, اور میں حیران تھا یہ میلوں دور ادھر بیٹھا ہوا اور چند لمحوں بعد یہ وہاں کیسے پہنچے گا, میں کیسے اس کی جان اس مقام پہ لوں گا. تو آپ نے مسئلہ حل کر دیا, آپ نے وہاں پہنچا دیا. اصل میں آدمی بھاگ کر وہاں آ جاتا ہے. مجھے ایک صاحب نے ای میل کیا تھا ایک کلپ کہ کسی یہ وارد یا اسی طرح کسی موبائل کمپنی کا سروس ہاؤس تھا اور وہاں کچھ لوگ آئے جن کے ہاتھ میں جو ہے بندوق تھی, تو ان کے آنے سے چند سیکنڈ پہلے ایک موٹر سائیکل والا بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا اس دکان میں داخل ہوا. چند سیکنڈ میں وہ آگے, انہوں نے جتنے لوگ تھے سب کو ختم کر دیا. تو یہ آدمی دوڑتا ہوا اپنے وقت پر اس جگہ پہنچ گیا جہاں اس کی موت لکھی ہوئی. تو جہاں ہم میں سے ہر ایک کی موت لکھی ہوئی ہے ہم خود اس وقت اس جگہ پہنچ جائیں گے, یہ طے ہے پہلے سے. اور اللہ جانتا ہے کہ کس شخص نے کہاں پر جا کر موت سے ملاقات کرنی. تو بہرحال ہمارا کام یہ ہے کہ ہم موت کی تیاری رکھیں. اگر موت کی تیاری ہوگی تو موت کب آتی ہے کہاں آتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر موت کی تیاری نہیں ہے تو کتنا بھی مقدس مقام کیوں نہ ہو وہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.